نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سب سے زیادہ اور سب سے محنت کے عامل وصرفاتها. ايه
شهدنا الله تبارك وتعالى في هذه الصفات والعاقل والعنب عنه صيغ الاسم الفعيل كسر
آمین و اللهم عجب هذا
سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ لأنه يفتح به الكتاب، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اور لأنه يفتح به الصلاة، اور اس لیے کہ اس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے. نماز کے اندر سورہ فاتحہ یقیناً واجبات میں سے ہے احناف کے نزدیک، اور مطلق قرآت فرائض میں سے ہے. یہاں بھی مشہور ما رکعت والا مسئلہ قرآت خلف الامام کرام طلباء کرام خصوصاً دور حدیث والے ان کے سامنے حضرت غالب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. لیکن میں اتمام حجت کے لیے آپ حضرت کے سامنے کچھ اس کے اہم باتیں ذکر کر دیتا ہوں. شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كان له إماما فقراءة إماما له قراءة، جو امام کے پیچھے ہوگا امام کی قراءت وہ اس کی قراءت کافی ہوگی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت کی سند اور اس روایت میں اتصال وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا اعلی ہے، کہ میرے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس کے احناف کے ربنے اور احناف کی روایات کو کمزور قرار دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے. لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو تسلیم کیا ہے کہ یہ روایت درست ہے اور یہ روایت سند کے لحاظ سے مضبوط ہے. اسی طرح شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب مسئلہ قرآت خلف الامام کا آیا تو وہاں پہ یہ بات تسلیم فرمائی کہ بہرحال ثابت ہے، یہ روایت مضبوط ہے، اور احناف نے جس روایت کو اپنا مستدل بنایا ہے وہ قابل اعتماد ہے. بات سمجھ رہا ہوں میرے صاحبان؟ اور اس روایت کے شاہد اس روایت کے ساتھ معنی مفہوم میں اتفاق کرنے والے مسلم شریف کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت، وَإِذَا قُرِئَ فَأَنصِتُوا، جب امام تلاوت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. اذا کبر فکبر، یہ ضرور حدیث ہے، تو اللہ کے رام نے سنی ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب تلاوت کریں تو تم خاموش ہو جاؤ. اور ہمارے موقف میں الحمدللہ قرآن کریم کی آیت بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. ظاہر بات ہے سماع جب ہی ممکن ہونا جب کوئی شے قابل سماع ہوگی. کیمرہ دعا جہر نماز اور کوئی شے ہوگی نہیں سننے کے لیے تو پھر مقتدی کے لیے کیا حکم ہے وہ کیا کرے کیسے کرے. فرمایا تو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. من چاہیے تندور من چاہیے امام کون سی صورت پہ آئے پتہ نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں کوئی اور چیز پڑھ رہے ہیں نہیں. فرآن سے تو اس کے احترام میں اس کے تعظیم میں اور امام کی اقتداء میں انصات اور خاموشی یہ بہت زیادہ بہتر ہے اور یہ امام اور مقتدی کے تعلق کے شان شان ہے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت جی امام کے پیچھے تلاوت کرنا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شاگرد سے فرمایا اذا كنت مع الامام فلا تقرا شيئا من القران. جب تم امام کے ساتھ ہو تو پھر قرآن کریم کی تلاوت نہ کیا کرو, وہ جو پڑھ رہا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقام پر قرآن خلف امام کی روایت نقل فرمائی ہے مختلف روایات نقل کرنے کے بعد بالکل آخر میں من كان له امام فقراءته وامامه قراءته من الروايات نقل فرمائی اور اس روایت کے بارے میں پھر حسن کا حکم بھی لگایا. اس سے پتہ چلتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب ہے علماء کرام جانتے ہیں پہلے مختلف روایات کو نقل کر کے پھر اپنے مذہب اور اپنی مختار روایات کو آخر میں نقل فرما کے پھر اس کے بارے میں کوئی حکم بیان فرما لیتے ہیں. مولانا صاحب بات سمجھ گئے. اور اس سلسلے میں بعض علماء نے کہا کہ احتیاط یا دیگر روایات پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لے تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے. شدید ہے کہ حقیقت ایسی نہیں ہے کہ ایمان کے پیچھے کسی قسم کی کوئی خرابی نہ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے اور پیچھے چند صحابہ نے قرآن کی کچھ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کے بعد شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اور غالباً اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ان کی زبان کھینچ لینے میں یا جہنم میں جلانے کے قابل ہے. اللہ اب آپ خود بتائیں کہ ایک طرف اتنی شدید روایت ہے اور دوسری طرف چند روایات ہیں جن کے بارے میں ہمارے احناف فقہاء نے اور محدثین مفسرین نے فرما دیا ہے کہ وہ پہلے کی ہی بات کی نہیں احتیاط مرحوم سے میں ہے کہ ایمان کے پیچھے قرآب نہ کرنے بہتر ہے, اسی میں احتیاط ہے اور یہی امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مسلک مختار ہے. اور دیگر جو اختلافات ہیں وہ اتنے شدید نہیں ہیں, لیکن قرآت خلف الامام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر کسی نے امام کے پیچھے قرآت کر لی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے. اتنا اہم مسئلہ ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ نے سیرت میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے جب یہ مسئلہ بیان فرمایا کے پیچھے قرآت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, من کان له امام فقرات وامام له قرات, بغداد کے اندر شور مچ گیا اور بڑے ہنگامے ہوا. یہ کیا کہہ دیا, یہ کیسی بات کر دی اور اس کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی. چند لوگ اکٹھے ہو گئے چلتے ہیں امام صاحب کے پاس, ایک ہجوم کی صورت میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں پہنچ گئے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ بہت سارے افراد آئے ہیں اور موجود ہیں, پوچھا کیسے آنا ہوا. ساتھ مناظرہ کرنا ہے. امام صاحب نے پوچھا کس بارے میں مناظرہ کرنا چاہتے ہو. کہنے لگے آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ امام کے پیچھے قرآت کی ضرورت نہیں ہے, یہ مسئلہ غلط ہے, اس بارے میں ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ تم جو 200-300 بندے آئے ہو تم سب کے سب بات کرو گے یا تم میں سے کوئی ایک بندہ بات کرے گا. انہوں نے کہا ہمارے جو شیخ ہیں, ہمارے صاحب جو سب سے قابل آدمی ہیں, وہ آپ سے بات کریں گے. امام صاحب نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا, جماعت میں 200-300 ہزاروں آدمی بھی ہو سکتے ہیں اور سب کے سب ابھی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں اور سب کے سب قرآت کریں, سب کے سب تلاوت کریں, سب کے سب فاتحہ پڑھیں, یہ تو کلام کے آداب کے خلاف ہے اور یہ تو مجلس اور مناظرے کے آداب کے خلاف ہے. حالانکہ میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیر بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی فعل ہے جو بے ادبی تمہارے سامنے نہیں کر سکتے وہ خدا اور اللہ کے سامنے کیسے کر سکتے ہو؟ لہذا یہ بات مسلم ہو گئی. عقلی دلائل سے بھی امام صاحب نے ثابت کیا اور نقلی دلائل سے بھی امام صاحب نے ثابت کیا کہ قرآن خلاف الامام یہ نہ ہونا یہ صحیح مسلک ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. حالانکہ علامہ ابن قیم حنبلی ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. مدائن فوائد میں انہوں نے اس کلام میں بحث کرنے کے بعد مدائن فوائد میں فرمایا کہ درست بات یہ ہے کہ اس حدیث سے فاتحہ خلف الامام کا ثابت کرنا مشکل ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، بفاتحة الکتاب میں جو با ہے یہ با تبعی ضمیر ہے، اور تبعی ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑا جائے، ہے کہ نہیں علماء کرام؟ اور فاتحہ کا کچھ حصہ نماز میں پڑھنے کا قول اس امت نے کسی نے بھی نہیں کیا. تو وہ گزرے والا اور فیصلہ باد والا غیر مقرر میں آپ کے سامنے بار بار شور کریں اور وہ روایت پیش کرے، آپ اس کو جواب نہ کہیں کہ تم جس کی تکلیف کرتے ہو اور تمہارا جس کے بغیر گزارا ہی ناممکن ہے، اور وہ جو حقیقت میں حق پرست ہیں حق بیان کرنے میں انہوں نے کبھی کوئی غرور نہیں کیا، اس امت کا سرمایہ اور آیت من آیات اللہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما چکے ہیں کہ اس حدیث کے خلاف خلف الامام کو ثابت کرنا حتمی طور پر یہ ممکن نہیں. اس لیے کہ جو عربی جانتے ہو اور جو قواعد کو سمجھتے ہو وہ جانتے ہیں کہ با تبعیضیہ وہ مکمل اور کامل جس پر دلالت نہیں کر سکتے. اور اس سلسلے میں بھی میں آپ حضرت کے سامنے بیان کیا کہ آمین وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا ادب ہے، اس کو سورہ فاتحہ میں شامل کرنا یا اس کو سورہ فاتحہ کی آیت سمجھنا یا اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ متصل لکھنا یہ قرآن میں تحریف کے موافق ہو سکتا ہے. لہذا اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے. قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء بیان ہوئے ہیں، صفات کاملہ بیان ہوئے ہیں. وہ وقتاً فوقتاً طلبہ اٹھ کے کہاں چلے جاتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ وہ سب یہ کوئی یہاں پہ کوئی درس اس طرح تھوڑی ہو رہا ہے کہ جب آپ کا دل چاہے اٹھ کے چلے جاؤ، یہ سبق ہو رہا ہے. خبردار، جو کرنا ہے وہ درس سے پہلے کر لو یا درس کے بعد کر لو. اب دلوں کا نکالنے سے نہیں پڑ رہا، کل پیسے کا رقم کھول رہا ہے، mais ça m'a donné une autre ligne. Çünkü lakin ayet-i surat Allah tebareke ve teala ki 10 asma ve sıfat se muzeyyir ve muattir ve or itni muhtesir ve sırf suratat ihlal iske ilahe ki her surat is sene de nazar nehi ati جو اتنی مختصر ہو اتنی جامع ہو اتنی مانع ہو اور اتنی بہترین دعا ہو اور اللہ کی اتنی بہترین حمد و ثنا اس میں بیان ہوئی ہو. لہذا اس سورت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آمین کہا جاتا ہے اور آمین کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ دیا. اس وقت آواز صاف نہیں آ رہی تھی اور علامہ زبیدی حضرت بلگرانی نے تاج العروس ہے جو مغرب کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے ترجمہ فرمایا اللہم عجب حاضر اے اللہ جو دعا ہم نے مانگی اس کو قبول فرما لیجیے. رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں سورہ فاتحہ کے اختتام پہ ایک شعر لکھا ہے, بڑا زبردست شعر ہے, تو اللہ کریم اس کو نوٹ کریں, یاد کریں. اب یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ دعا کس طرح کی جائے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے بارے میں جب ان کے صفات اور ان کے حالات اور ان کے بہترین اخلاق بیان فرمائے, ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ, اپنے رب سے دعا فرمائے. کیسے دعا فرمائے؟ آہستہ دعا فرمائے, دعا آہستہ ہونی چاہیے, دعا کا یہ ادب ہے, دعا کا یہ طریقہ ہے. اور قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ جب آپ اپنے رب کو پکارو اور جب دعا مانگو تو وہ دعا خفی ہونی چاہیے, آہستہ ہونی چاہیے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے احسان ہے کہ ہم جس عظیم امام کے مقرب ہیں اور جس عظیم امام کی تعلیمات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ آمین آہستہ آواز میں ہونا چاہیے. اتنی اہم قرآن کے مطابق ہے, اہم حدیث کے مطابق ہے, اور پیغمبر اور انبیاء کی تعلیمات کے مطابق. میرے صاحبان بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دعا مجرد عمل ہے, ہر وقت دعا کرنا مسلمان کی دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے. جو شخص ہر چیز میں دعا کرتا ہو, ہر معاملے میں دعا کرتا ہو اور ہر وقت دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہو, مہندسین اور فقہا کے نزدیک ایسا شخص مستجاب الدعوات کہلاتا ہے. اور اسی طرح جو احادیث شعبہ نے نقل فرمائی ہیں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ, اس میں آہستگی کا کہا گیا ہے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, رفع میں ہے سوتے ہو اپنی آواز کو بلند فرمایا, یعنی بلجار. آہستہ کیا ہے؟ کہ اس طریقے سے آمین کہا جائے کہ کسی اور کو سنائی نہ دے. اور جہر کیا ہے؟ آمین بات ختم, جہر ہو گیا. یہ جو میں آمین کہہ رہا ہوں آمین, اس پہ جہر کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لیکن چیخے لگانا, نعرے لگانا اور مسجد کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا کر دینا اور نماز کے آداب کے خلاف کرتے ہوئے ایک ایسی شکل صورت اختیار کرنا جس کی تعلیم اسلام میں کہیں بھی نہیں دی گئی, یہ کیسا جہر ہے؟ اس سلسلے میں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کے احمد نے ان سے نقل فرمایا ہے, خفض بھی ہے سوتے ہوں آواز کو آہستہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے, درست بات یہ ہے کہ یہ قول قرآن اور پیغمبرانہ تعلیمات کے موافق ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ اذن ربه نداء خفیہ. اور امام شعبہ نے کہا خفض بھی ہے سوتے ہوں. یہ نہایت اختصار کے ساتھ میرے صاحبان اور ہمارے بھائیوں کے سامنے اس مسئلے کو رکھ رہا ہوں اتمام حجت کے لیے اور مختصر طریقے سے اس سبق کو تازہ کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی میرے صاحبان؟ اور دعا بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا, قال عطا آمین دعاؤں فلا یجہر بہ. کس نے کہا ہے؟ عطا بن ابی رباح نے فرمایا کہ آمین دعا ہے اور دعا اس پہ جہر نہیں کیا جاتا. اگر اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو امام عاصم استاد حضرت اعتماد شیخ المشایخ الشیخ الامام العلامہ محمد یوسف البناری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ترمذی معارف السنن, یہ آپ دیکھ لیں, اس میں انشاءاللہ امین جان بالجہر کے اوپر سیر حاصل کلام فرمایا ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر وہ باتیں جس میں ہمارا آئمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے یا دعائیں مختلف ہیں وہ تمام برحق ہیں, وہ تمام صحیح راستے پر. لیکن یہ جو فرقہ پیدا ہوا, جو احادیث کو اس طریقے سے توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے اور کسی سے کہتا ہے کہ صحیح رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے کہتا ہے کہ داڑھی اتنی لمبی کر لو کہ وہ ناقابل نئے مقامات تک پہنچنے لگے اور نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ کشتی کرنے کے لیے آیا ہے, ایک پیر مشرق میں اور ایک پیر مغرب میں. یہ ہمارا مبحث نہیں ہے. ہم دیوانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کو مدینہ میں, امام احمد کو بغداد میں, امام اعظم کو کوفہ میں, امام شافی کو مکہ اور مصر میں احادیث سمجھ میں نہیں آئی اور ان لوگوں کو گجراوالہ میں اور فیصل آباد میں احادیث سمجھ میں آ گئی. میرے محترم علماء کرام اور بھائیوں, کلام ہمارا ان آئمہ کرام سے ہے, ان علماء کرام سے ہے, ان محدثین سے ہے جن کو ہم یقیناً برحق سمجھتے ہیں. وہ سب ہمارے بڑے ہیں, وہ سب ہمارے اسلاف ہیں اور وہ سب ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں. لیکن یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں, خصوصاً چند دن پہلے جو شب جمعہ گزرا اس میں, کہ اگر ایک مسلمان مومن مختلف راستوں پر چلنے کی کوشش کرے اور مختلف مقامات اور مختلف روایات کو اپنے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے دین پر مکمل عمل کرنا جانے اور مانے طریقے سے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایک بندہ بیمار ہوتا ہے, مریض ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے قابل اور سب سے اعلیٰ ڈاکٹر اس کی رہنمائی حاصل کر کے اور پھر اس کے مطابق علاج کیا جائے. آپ صبح ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, شام کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, رات کو تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور تینوں کی دوائیں ایک دن میں کھائی, دیکھو آپ کا کیا حال ہوتا ہے, کیسی تکلیف ہوتی. یہ تو دنیاوی مسئلہ ہے, جسمانی مسئلہ ہے, دین آخرت کا مسئلہ ہے اور روحانی مسئلہ ہے. اس میں ایک مبتدا, ایک امام اور ایک بہترین رہنما کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ بیماری لائے کوئی نہیں ختم ہو جائے گی, ختم نہیں ہو تو مر جائیں گے, زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن آخرت کا سلسلہ تو نہ ختم ہونے والا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں تمام جو ہماری تعلیمات ہیں, ہمارے اسلاف کا جو منہج ہے, جو مسلک ہے, یقیناً وہ برحق ہے اور اس کے اوپر ہمیں مضبوطی سے قائم اور حق کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. یہ جو تقلید کو مانتے نہیں ہیں, ان کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ گزرے ہیں, مولانا صدیق حسن خان قنوجی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے شادی کی یا خود رہنے والا تھا لکھنؤ کے, کیونکہ ذکر چل رہا تھا تو ایک لطیفہ یاد آیا, اس کو ڈونیٹ کر لیں. انہوں نے بھوپال کے نوابوں کے یہاں شادی کی, کیونکہ جو بیگم تھی زوجہ تھی وہ بھوپال کی نواب تھی. جب شادی کر لی تو صدیق حسن خان صاحب بھی نواب بن گئے, اور رہنے والے تھے یہ لکھنؤ کے. اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا اکثر بحث و بحث ہوتا رہتا تھا. جب یہ نواب بن گئے تو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا, یا صاحب العروج بالفروج, وہ نواب صاحب جو خواتین کے ذریعے نواب بنے. سمجھداری بات بار نواب صاحب نہایت قابل احترام ہیں, اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کی تصانیف دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ نواب صدیق حسن خان صاحب ایک عالمی شخصیت اور ایک بہترین عالم تھے. ابتدا میں کچھ اثر تھا ان پہ اس قسم کا آئینہ کے خلاف, لیکن بعد میں علماء کرام کی بات سمجھ کر پھر انہیں اعتدال پیدا ہو گیا. نواب صدیق حسن خان قنوجی کی کتاب اور غیاب المرتان, اور اسی طرح نزل الابرار فی الابنیت المعصورت عن سید الابرار نہایت مفید اور فائدہ مند کتابیں ہیں. تو علماء کرام اس کو حاصل کر کے پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ بہت استفادہ ہوگا. الحمد لله رب العالمين, لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله الحي الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. نسألك بجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ورضاك من كل بر وسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذلا منها فرقا ولا هما منا فرشتا ولا حاجة لما قضيتها, يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. الله تعالى وصلى عليك يا كل فرمان من روح سوى تطا فرمان وربنيك مغفرة فرمان. حضرة والا صاحب رحمة الله عليك من دعاء فرمان. الله تعالى مرجان بلين فرمان, جنة الفردوس معنا مقام تطا فرمان. اس خیر کی مجلس میں تفسیر کا اس علیہ السلام ہم والد صاحب کو بکمل نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر, وبعولتهن أحق بردهن إن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. کلمے نے کہا تھا کہ یہاں سے چار احکام انتظامیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، چار امور انتظامیہ کا بیان یہاں سے اور چار امور انتظامیہ کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، طلاق، عدت، رضاعت اور نکاح. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مطلقہ عورت تین ماہواری انتظار کرے گی، اس سے پہلے وہ کہیں اور نکاح، تین ماہواری گزرنے کے بعد اس کے لیے پھر کہیں اور نکاح کرنا جائز ہے. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ اس کے پیٹ میں پیدا فرمایا ہے تو مطلقہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو چھپائے، اسے ظاہر کرنا ہوگا کہ پیٹ میں حمل ہے یا نہیں ہے. اگر پیٹ میں حمل ہے تو پھر عدت وضع حمل کے ساتھ گزرے گی، اور اگر پیٹ میں حمل نہیں ہے تو پھر تین ماہواری کے ساتھ عدت گزرے گی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ پیٹ خالی ہے یا پیٹ میں کوئی بچہ وغیرہ ہے. اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے بعولتهن احق بردهن في ذلك. ان متعلقہ عورتوں کے جو خاوند ہے وہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹانے کا. فی ذالک مدت کے اندر یعنی طلاق رجعی دی ہے تو طلاق رجعی کی صورت میں خاوند کو اختیار حاصل ہے کہ رجوع کرے اپنی بیوی کی طرف. ان ارادوا اصلاحا اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر ایسا کر سکتے ہیں. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اور خواتین کی بھی حقوق ہے مردوں کے اوپر جس طریقے سے شوہر کے حقوق ہے بیوی کے اوپر اسی طریقے سے بیوی کی بھی حقوق ہے شوہر کے اوپر. ہر ایک کو اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے. وجر رجال علیہن درجہ لیکن یہ بات یاد رہے کہ مرد کو بیوی پر فضیلت حاصل ہے حقوق بیوی کی بھی ہے مرد کے اوپر شوہر کے اوپر اور شوہر کے حقوق ہے بیوی کے اوپر لیکن شوہر کو فضیلت حاصل ہے بیوی کے اوپر. بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اس لیے کہ وہ گھر کا بڑا ہے اور حاکم ہے. واللہ عزیز حکیم اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں. جو قوانین اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں میاں بیوی کے لیے ان قوانین کے اندر دونوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور دونوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. طلاق رجعی دو ہے. طلاق رجعی الطلاق مرتان سے مراد طلاق رجعی ہے. طلاق رجعی دو ہے فامساک بمعروف او تصریح باحسان. اس کے بعد یا تو مناسب طریقے سے بیوی کو برقرار رکھیں او تصریح باحسان اور یا یہ ہے کہ اپنے بیوی کو چھوڑ دے آزاد کرے بلائی کے ساتھ تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر لے کہیں اور نکاح کرنے سے اس کو نہ روکے. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو مہر آپ نے دیا ہے وہ واپس ان سے لے لے. الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. ہاں اگر میاں بیوی دونوں خوفزدہ ہے اور ڈرتے ہیں کہ ہم احکامات کی پابندی نہیں کر سکیں گے اور ہمارے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں احکامات کی پابندی ہم سے نہیں ہوگی تو اس صورت کے اندر خلع یعنی بیوی جو ہے نا وہ کیا کر سکتی ہے خلع لے سکتی ہے اور اسی طریقے سے جو کچھ شوہر نے دیا ہے وہ دے کے اور اس طریقے سے اس سے طلاق لے سکتی ہے. لیکن یہاں طلاق لفظ خلع کے ساتھ جو ہے نا ہوتی ہے اور ایک طلاق بالمال ہے وہاں لفظ طلاق استعمال ہوتا ہے. خلع کے اندر لفظ طلاق جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ لفظ خلع استعمال ہوتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. یہاں خطاب ہے حکمرانوں کو اور وہ جو پنچایت کمیٹی ہوتی ہے میاں بیوی کے تنازع کی وجہ سے جب وہ کمیٹی بیچ میں آتی ہے ان کو حکم ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اے حکمرانوں اگر آپ ڈرتے ہو یا پنچایت والے اگر آپ ڈرتے ہو اللہ یقیم حدود اللہ کہ یہ میاں بیوی احکامات کی پابندی نہیں کریں گے بلا گناہ علیہما تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر فی مفتدت بھی یعنی جان چھڑانے کے لیے بیوی جو کچھ دے دے اپنے میاں کو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی جو ہے مضائقہ نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، فلا تعتدوها، اس سے تجاوز نہ کرے، ومن يتعدى حدود اللہ فأولئك هم الظالمون، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے یہ ظالم ہے. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب یہاں حلالے کے احکام بیان ہو رہے ہیں. فإن طلقها، اس کا تعلق الطلاق مرتان کے ساتھ ہے، یعنی وہ آدمی جس نے دو طلاق بیوی کو دے رکھی ہے، دو طلاق کے بعد ایک طلاق اور دیتا ہے تو تین طلاقیں ہو جائے گی، اور تین طلاقوں کے ساتھ بیوی مغللہ ہو گئی، اب شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے جو حلالی کی صورت ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، دو طلاق کے بعد اگر ایک طلاق اور دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد اب یہ بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک یہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے اور وہ اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب اس بیوی نے جس کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں، اس نے کئی اور نکاح کر لیا اور وہاں بھی اس کا رشتہ نہ چل سکا اور اتفاق سے اس آدمی نے بھی طلاق دے دی اور حدت گزر گئی، فلا گناہ علیہما ان یتراجعا، اب کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ بیوی اپنے پہلے والے شوہر کی طرف کیا کرے، رجوع کرے اور اسی طریقے سے دونوں آپس میں پھر نکاح کرے. ان ظننا ان یقیم حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہو کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قائم رکھ سکیں گے، تو اب یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو گئی ہے، رجوع کر سکتی ہے اس کی طرف اور اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو ان احکامات کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی، اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے احکامات ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، جی اندر ہے، جو سامنے والے بندے، جو سامنے والے بندے
خراب،
اچھا اندر والے مشین خراب ہو گئے، پھر اسے باہر والے مشین جو ہے چل رہی، بلغنا اجلهن، اب یہاں سے الطلاق مرتان کے مزید توضیح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب آپ طلاق دے دے، طلاق رجی اور عدت ختم ہونے کو قریب ہو جائے، فَبَلَغْنَ قَارَبْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی عدت جو ہے نا وہ ختم ہونے کے قریب ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو معروف طریقے سے ان کو رکھ کے یا رجوع کر لے، اور یا یہ ہے کہ معروف طریقے سے ان کو آزادی دے تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر لے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا، اور ان کو ستانے کے لیے نہ رکھے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا اس نے اپنا ہی نقصان کر لیا، اس نے اپنا ہی نقصان کر لیا، اس لیے کوئی آدمی ایسا نہ کرے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہ اڑائے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرے اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ،
اور یہ خصوصاً یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کی آپ کے اوپر کی ہے کہ اپنی کتاب اللہ نے آپ کے اوپر نازل کی، والحکمہ اور اس طریقے سے علم کی باتیں نازل کی، یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اسی کے ساتھ، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب تم بیوی کو طلاق دو اور عدت گزر گئی، اب اگر یہ بیوی اور اس کا شوہر آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو عورت کے جو رشتہ دار ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیچ میں رکاوٹ بنے اور بیوی کو نکاح سے روکے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، دوبارہ میلان پیدا ہو گیا میاں بیوی کے اندر نکاح کا، تو عورت کے رشتہ دار کو کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ بنے اور اس طریقے سے دوبارہ نکاح سے روکے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بہن کو اسی طریقے سے معقل بن یسار کے بہن کو جن کا نام جملہ ہے اور طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی، عدت میں شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت کے بعد میلان پیدا ہو گیا دوبارہ نکاح کی طرف، تو معقل نے روکا اور ان کو یہ غصہ آیا کہ اس نے عدت کے اندر رجوع کیوں نہیں کیا، تو قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہو گئی اور ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو اور عدت گزر جائے، فلا تعزلوهن، اس کے بعد اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو آپ ان کو نکاح سے نہ روکیں۔ اذا ترازوا بینهم بالمعروف، جب وہ آپس میں کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، ذالک یوعظ به، ذالک یوعظ به، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے، یہ مستفیدین کا جو ہے نا بیان ہے، ذالک یوعظ به من کان یؤمن باللہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، ذالکم ازکا، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ مفید ہے، و اطہر، اور بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اب یہاں سے رضاعت کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین،
والدات یعنی ماں دودھ پلائے گی اپنے بچے کو پورا دو سال. لمن اراد ان یتم الرضاع, جو ارادہ کرے کہ شیر خوارگی کی جو مدت ہے اس کو پورا کرے تو وہ دو سال ہے. وعلی المولود لہ رزقہن, بچے کا جو باپ ہے ان پر ہے دودھ پلانے والے کا رزق یعنی خوراک. وکسوتہن, اور پوشاک بالمعروف مناسب طریقے سے. یہ سب کچھ بچے کے والد کے اوپر ہے کہ وہ مہیا کرے گا. لا تکلف نفس الا وسعها, مکلف نہیں بنایا جائے گا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. لا تزار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده, نہ بچے کے ماں کو تکلیف دی جائے گی اور نہ بچے کے والد کو تکلیف دی جائے گی. وعلی الوارث مثل ذلک, اور یہی حقوق وارث کے ذمہ بھی ہے. اگر بچے کا مال ہے تو بچے کے مال سے یہ سب کچھ ادا کیا جائے گا, اگر بچے کا مال نہیں ہے تو پھر وارث اپنی طرف سے دودھ پلانے والے کا جو خرچہ ہے وہ ادا کرے گا. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, بچے کے دودھ چڑھانا اگر دونوں چاہے تو آپس کے اندر مشاورت سے اگر بچے کے دودھ چڑھائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تم اپنے اولاد کو کسی اور کی دودھ پلاؤ تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے, ایسا بھی کر سکتے ہیں. فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, کوئی گناہ نہیں ہے جب آپ بر وقت ادا کرے وہ مزدوری اور اس طریقے سے وہ عوض جو آپ نے طے کی ہے دودھ پلانے والے کو, تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اپنے بچی کے لیے دودھ پلانے والی رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے کسی اور کی دودھ ان کو پلا سکتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ سے ڈرو, اچھے طریقے سے جان لو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, یہاں سے متوفا عنہا زوجہا کے حکم کو بیان فرما رہے ہیں. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ, یعنی جس عورت کے شوہر کے انتقال ہو جائے تو وہ کتنا عرصے انتظار کرے گی, اس کی عدد کتنی ہے, 4 ماہ 10 دن ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جب 4 ماہ 10 دن ہو جائیں گے تو اس کے بعد فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف, اپنے بارے میں وہ جو فیصلہ کرے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ آزاد ہے اپنے فیصلے کے اندر, وہ فیصلہ کر سکتی ہے. واللہ بما تعملون بخبیر, اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, دوران عدت آپ تعریضاً اشارتاً جو ہے نا ان کو دعوت پیغام نکاح دے سکتے ہو. او اکنمتم فی انفسکم, یا یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کے اندر نکاح کے بعد چھپا کے رکھی ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ جانتے ہیں کہ آپ ان کا تذکرہ کریں گے. ولکن لا تواعدوہن سرن, لیکن آپ ان کے ساتھ نکاح کا وعدہ چھپ کر نہ کرے. الا ان تقولوا قولا معروفا, ہاں تعریض سے کوئی بات جو ہے نا, تعریضاً کوئی بات, اشارتاً کوئی بات کہہ سکتے ہو پیغام جس میں اشارہ ہو نکاح کی طرف. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, لیکن عدت کے دوران آپ نکاح جو ہے نا نکاح کا ارادہ نہ کرے اور نکاح کا قصد نہ کرے. حتی یبلغ الکتاب اجلا, جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم, اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے. فحذروه, اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ غفور حلیم, جان لو اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے. لہذا جب تک متوفا عنہا زوجہا وہ عدت میں ہے اور عدت جب تک باقی ہے تو وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی ہے, اس لیے آپ اس کو پیغام نکاح اشارتاً دے سکتے ہیں, لیکن نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک عدت ختم نہ ہو جائے. عدت ختم ہونے کے بعد
پھر آپ نکاح کر سکتے ہو. وہ جہاں بھی نکاح کرے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. ولا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. اب متعلقہ عورتوں کے اقسام کا بیان یہاں سے ہو رہا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء, ایک قسم یہ ہے, کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر آپ نے کسی خاتون کو طلاق دے دی, بیوی کو طلاق دے دی, ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. ایسی بیوی کہ جس کے ساتھ آپ نے ابھی تک ہمبستری بھی نہیں کی اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا, اور قبل الوقت طلاق جو ہے نا ہو گئی, تو اس کے لیے حکم ہے. ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتدر قدره. مقتدر قدره, ایسے عورتوں کے لیے کچھ سامان نفقہ وغیرہ ہے مالدار کے اوپر اس کے طاقت کے مطابق, وعلی المقتدر قدره, اور تنگ دست کے اوپر اس کی طاقت کے مطابق. متاعن بالمعروف, یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے کچھ سامان دیا جائے گا معروف طریقے سے. حقا علی المحسنین, یہ واجب ہے محسنین کے اوپر, یعنی وہ خاتون جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور ابھی شوہر نے اس کے ساتھ ہمبستری بھی نہیں کی, طلاق واقع ہو گئی, تو اب اس صورت کے اندر اس خاتون کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جو ہے نا کچھ سامان وغیرہ کی. شوہر اپنی طاقت کے مطابق سامان یا کچھ نقدی وغیرہ دے دے گا اور تاکہ اس سے جو ہے نا وہ کچھ فائدہ اٹھائے, اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ, یہ متعلقہ کی دوسری قسم ہے. وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی ہم بستری سے پہلے, وقد فرضتم لہن فریضہ, لیکن مہر مقرر کیا تھا, فنصف ما فرضتم, تو اس صورت کے اندر اس کو مہر مسمہ کا آدھا ملے گا. الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا اس صورت کے اندر کچھ نہیں ملے گا اگر بیوی معاف کرے اپنے حق کو, یا یہ ہے کہ شوہر نے اگر پورا مہر ادا کیا تھا اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو گئی اور اس نے اپنا جو آدھا مہر واپس لینے کا حق تھا وہ معاف کر دیا, تو اس صورت کے اندر کسی قسم کا کوئی لینے دینے نہیں ہوگا. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, معاف کرنا یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے, یعنی اگر آپ نے پورا مہر دیا ہے اور ہم اس طرح ابھی نہیں کی, اس سے پہلے آپ نے طلاق دے دی, تو آدھا مہر وہ آپ کو واپس کرے گی, لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا تو یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور غافل نہ ہونا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے سے. اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. حافظوا على الصلوات, یہاں درمیان کے اندر یعنی امور انتظامیہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے امر مسلح کو بیان فرما رہے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, تمام نمازوں کی پابندی کرو. عموماً والصلاۃ الوسطی, خصوصاً صلاۃ الوسطی کی پابندی کرو. وقوموا للہ قانتین, اور کڑے رہو, کڑے ہو جایا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے قانتین, عاجزی کے ساتھ. فإن خفتم فرجالاً او رکبانًا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم, جب حالات خوف ہو کھڑے ہو کر بھی نماز ادا کر سکتے ہو, سواریوں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہو, اور جب خوف کی حالت ختم ہو جائے اور امن واپس لوٹ کر آئے, فاذکروا اللہ کما علمکم, پھر نمازیں پڑھتے رہو اسی طریقے سے اس طرح تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ما لم تکونوا تعلمون. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیت لازواجہم, اب یہاں متوفا عنہا زوجہا کے لیے سکونت کی وصیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, تم میں سے جس کے انتقال ہو جاتا ہے اور پیچھے بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, وصیت یعنی فلیوصوا وصیت, اس کو چاہیے کہ وصیت کرے, لازواجہم اپنے بیویوں کے لیے, متاعا الی الحول, ایک سال تک جو ہے نا ان کو نفقہ دیا جائے گا, غیر اخراج, اور جس گھر کے اندر وہ رہ رہی ہے اس گھر سے اس کو نہیں نکالا جائے گا. یہ وصیت آیت میراث کے نزول سے پہلے تو واجب تھی، لیکن آیت میراث کے نزول کے ساتھ یہ وصیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. اب دوران عدت اور عدت کے بعد متوفا عنہا زوجہا کو صرف اس کا جو حصہ ہے وہ دیا جائے گا، اور اسی کے وہ مستحق ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کے مستحق نہیں ہے. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ. عدت گزرنے کے بعد اور سال سے پہلے پہلے اگر وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو اور کوئی فیصلہ کرتی ہے اپنے بارے میں، یعنی کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، تو شرعاً اس پر کوئی جو ہے نا مضائقہ نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، یہ حکم استحبابی ہے، مطلقات کے لیے معروف طریقے سے جو ہے نا نفقہ ہے، علی المتقین متقین کے اوپر. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات کو کھل کر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ترغیب جہاد دے رہے ہیں، اور یہ ایک نمونہ ہے کہ جب آپ جہاد کے لیے نکلے تو آپ کی نظر اپنی افرادی قوت پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ نمونے موجود ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے لشکروں کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے اور ان کو میدانوں کے اندر شکست سے دوچار کیا ہے. علم ترا، یہاں علم تعلم کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے، پہلے کا ہے، اور آپ نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے علم ترا علم تعلم کے معنی میں ہے. علم تعلم یا محمد بے اعلامیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے ہیں ہم نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی ہے؟ الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، لوگ نکلے تھے اپنے گھروں سے اور بہت بڑی تعداد میں تھے، یہ لوگ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 10,000 تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے. حضر الموت، کیوں نکلے تھے اپنے گھروں سے؟ موت کے خوف سے یا دشمن کے خوف سے، جو ہے نا بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے نکلے تھے، یعنی موت کے خوف سے. فقال لهم الله موتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ، سب کے سب جو ہے نا مر گئے تھے. اور یہ موت جو ہے یہ موت عجل نہیں تھی، بلکہ یہ موت عقوبت تھی، کیونکہ موت عجل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زندہ نہیں فرماتے ہیں، اور یہاں ان کو اللہ پاک نے نبی کے دعاؤں سے زندہ فرمایا تھا، تو یہ موت عقوبت تھی، یہ موت عجل نہیں تھی. ثم احیاهم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا. حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعاؤں سے ان کو زندہ فرمایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے اوپر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ تیسری بار جو ہے جہاد کے مضمون کا تذکرہ ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے راستے میں لڑو. واعلموا ان اللہ سمیع علیم، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں اور اس طریقے سے تمہارے ارادوں کو جاننے والے ہیں، لہذا اپنے اندر اخلاص پیدا کر کے میدانوں میں نکلا کرے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ یہاں قرض کا لفظ مجازن استعمال ہوا ہے، ورنہ یہ ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، اسی کے لیے لفظ قرض یہاں استعمال کیا گیا ہے، یہ مجازن ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے، یعنی اخلاص کے ساتھ. فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دیے ہوئے قرض کا ثواب بڑا چڑھا کر جو ہے عطا فرمائیں گے، یعنی جتنا قرض دیا ہے اس کا ڈبل اور اس طریقے سے تربل نہیں بلکہ اس سے کئی گنا بڑا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. جو آدمی اللہ کو قرض دیتے ہیں, کیا مطلب, یعنی اللہ کے مخلوق پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں, واللہ یقبض ویبسط, اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی لاتے ہیں, اللہ ہی کشادگی جو ہے نہ لاتے ہیں. اگر آپ کے پاس مال ہے, آپ نے اللہ کے نام پر اپنا مال خیر کے کاموں میں خرچ کیا, تو اس سے آپ کا مال ختم نہیں ہوگا, کیونکہ تنگی اور کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو اور بڑھائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے, دو فرشتے روزانہ اترتے ہیں اور ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے, اللہم آتے منفقن خلفن, یا اللہ جو اپنا مال تیرے رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھا دے, اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے, اللہم آتے ممسکن تلفن, یا اللہ جو اپنا مال تیرے راستے میں تیرے رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتا, تیرے بندوں پہ خرچ نہیں کرتا, یا اللہ تو اس کے مال کو ہلاک کر دے اور ختم کر دے. تو تنگی اور کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے مخلوق پر اور خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ کیا کرے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, اور وہاں پر اپنے اعمال کی جزا سزا کو پاؤ گے. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل, یہ اشراف لوگوں کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل میں سے, آپ نے نہیں دیکھا, الى الملأ من بني اسرائيل, بنی اسرائیل کے کچھ اشراف کی طرف, من بعد موسیٰ, یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے, اس قالوا لنبی لهم, جب انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے, یعنی اس زمانے میں جو پیغمبر تھا اس پیغمبر سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کرے, نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ اس بادشاہ کی کمان میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑے, کیونکہ امالقہ نے ہمارے شیر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں اپنے شیر سے نکالا ہے, آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کرے تاکہ اس بادشاہ کی کمان میں ہم اللہ کے لیے لڑے اور اس طریقے سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرے. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال, نبی نے جواب دیا, جب انہوں نے یہ مطالبہ نبی کے سامنے پیش کر دیا تو نبی نے جواب دیا کہ غالب خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہارے لیے بادشاہ مقرر کرے گا اور تم پر جہاد فرض کرے گا, اللہ تو قاتلو, تم جہاد نہیں کرو گے, غالب خیال یہی ہے اور غالب امید یہی ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا, قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله, انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے, وقد اخرجنا من ديارنا, مقتضی جہاد کا بیان ہے, جبکہ انہوں نے ہمیں نکالا ہمارے گھروں سے, وابنائنا, اور اس طریقے سے اپنے خاندانوں سے ہمیں نکالا, ہمارے جو ہے نا گھر اور اس طریقے سے بیوی بچے سارے وہی رہ گئے, اور اتنا ظلم ہمارے ساتھ کیا, اب نبی ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کرے گا, بادشاہ اعلان جہاد کرے گا, تو ہم کیوں ایسے قوم کے خلاف جہاد نہیں کریں گے. فلما كتب عليهم القتال, پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قتال کو فرض کیا, تولوا الا قليلا, تو پھر گئے وہ تمام کے تمام, مگر بہت کم جو ہے نا وہ کڑے رہے اپنے جو ہے نا قائم رہے اپنے وعدے کے اوپر, الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين, اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالموں کو. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمائے ہیں, بس آپ نے مطالبہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بادشاہ کو مقرر کیا, طالوت تمہارا بادشاہ ہے. قالوا انا يكون له الملك, انہوں نے اعتراض کر لیا کہ طالوت کو بادشاہت کیسے دی گئی, ہمارے اوپر بادشاہ کیسے مقرر کیا گیا, ونحن احق بالملك منه, جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں, کیونکہ نبوت تقسیم تھی اولاد یعقوب کے اندر, بعض کے حصے میں جو ہے بعض کے اولاد میں جو ہے نا وہ انبیاء پیدا ہو رہے تھے, اور یہودا جو تھا ان کی اولاد کے اندر جو ہے نا وہ بادشاہ جو ہے نا وہ چل رہی تھی, اور یہاں طالوت کو نبی نے جو بادشاہ مقرر کیا تھا کہ اللہ نے اس کو بادشاہ مقرر کیا ہے, یہ بنیامین کی اولاد میں سے تھا, اس لیے یہودا کی اولاد نے اعتراض کیا کہ بادشاہ کا حقدار تو ہم ہیں, اور ہمارے خاندان سے کسی آدمی کو بادشاہ مقرر کرنا چاہیے تھا, یہ تو بنیامین کی اولاد سے مقرر کیا اور ان کے پاس مال بھی نہیں ہے. ونحن احق بالملك منه, ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے ان سے, ولم یوتا ساعة من المال, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زیادہ وسیع جو ہے نا مال بھی نہیں دیا ہے. قال ان اللہ اصطفى, نبی نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے تمہارے اوپر. یہ اسباب ترجیح جو ہے نا ان کا بیان ہو رہا ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ ہی نے چنا ہے ان کو تمہارے اوپر, یہ پہلا سبب ترجیح ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زیادہ علم دیا ہے, یہ دوسرا سبب ترجیح ہے. والجسم, اور باروب بھی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ تبارک و تعالی مرضی کا مالک ہے, اپنی بادشاہ جس کو عطا کرے وہ اس کو پورا حق حاصل ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالی وسیع فضل کرنے والا اور اس طریقے سے خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکه, ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تالوت کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ مقرر کیا ہے, آپ ان کو اپنا بادشاہ مان لے, اور ان کے بادشاہت کی علامت اور دلیل یہ ہے. ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ, اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ تابوت واپس لٹائے گا جس کے اندر تورات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نادل کی تھی. وہ بقیت مما ترکا, سکینہ سے مراد کیا ہے؟ تورات. تورات ہے اس کے اندر. وہ بقیت مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون, اور اس طریقے سے کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں یعنی تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور اس طریقے سے آل ہارون جو ہے نا وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں. تحملہ الملائکہ, فرشتے جو ہے نا ان کو اٹھا کر آپ کے پاس پہنچائیں گے. ان فی ذلک لآیت لکم, اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ پوری نشانی ہے کہ یہی تمہارا جو ہے نا بادشاہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. تو اگر وہ صندوق واپس لٹایا گیا جس کے اندر تورات ہے اور تبرکات ہے, تو یہ پوری نشانی ہے اس بادشاہ کے بادشاہت ہونے کی تمہارے لیے. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان رکھتے ہو. فلما فصل تالوت بالجنود, تو ہوا بھی اسی طریقے سے, آفت آ گئی, بلیات آ گئی امالیک قوم کے اندر, اور انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت ایک گدا گاڑی پر یا گھوڑا گاڑی پر رکھ دیا, اور اس کو جو ہے نا فرشتے چلاتے ہوئے تالوت کے پاس لے کر آئے, اور انہوں نے اس کو وصول کیا اور قوم کو جو ہے نا دکھایا یہ سب کچھ. قوم نے علامت دیکھ لی جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی ان کے بادشاہت کے ظاہر ہونے پر, اور اس طریقے سے ان کے بادشاہت کے ثبوت پر. فلما فصل تالوت بالجنود, جب باہر نکلا تالوت بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ, 70,000 یا 80,000 کا لشکر لے کے یہ نکلا تھا. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نہر کے ساتھ تمہارا امتحان لیں گے, آگے نہر آنے والا ہے اسی کے ساتھ تمہارا اللہ تبارک و تعالی تمہارا امتحان لیں گے. فمن شرب منہ فلیس منی, اس نہر سے گزرتے وقت جو اس نہر کا پانی پیے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے. ومن لم یتعمہ فانہ منی, جو نہر کا پانی چکے گا بھی نہیں وہ ہمارا ہے, یہ عظیمت ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, یہ رخصت ہے. ہاں اگر ایک آدمی تھوڑا سا پانی چلو میں اٹھا کر جو ہے نا منہ میں ڈالے گا تو اتنے پانی کی گنجائش ہے, یہ رخصت ہے. لیکن عظیمت یہ ہے کہ چکے بھی نہیں, رخصت ایک چلو کا ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہے. فشربوا منہ الا قلیلا منہم, تو ناقص لوگوں نے کیا کر لیا, خوب پی لیا اس سے, مگر بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نہیں پیا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ, جب وہاں سے آگے نکل گئے بادشاہ اور اس طریقے سے ایمان والے, قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, تو اب وہی قوم میں کڑی ہو گئی, انہوں نے کہا کہ آج تو ہم میں ہمت نہیں ہے جالوت اور اس طریقے سے اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی. یہ امالیکہ کا جو ہے نا بادشاہ تھا, تو جالوت کے ساتھ اور جالوت کے لشکر کے ساتھ آج ہم میں ہمت نہیں ہے لڑنے کی, ہماری افرادی قوت بہت کم ہے, ہمارے مقابلے کے اندر ان کی افرادی قوت بہت زیادہ ہے. قال الذين يظنون, یہ تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ جو ناقص لوگ تھے. قال الذين يظنون انهم, اب سنیے جواب ان لوگوں کا کہ جو کامل تھے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے مقرر کردہ بادشاہ کے ساتھ کھڑے تھے. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, انہوں نے کہا ان لوگوں نے جن کو یقین ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے والے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو اللہ پاک ہمارے عمل کا پورا پورا اجر ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے. انہوں نے کیا کہا؟
کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت، بہت کم جماعتیں غالب آتی ہیں، یعنی بہت ایسی جماعتیں جو تعداد کے دیوار سے کم ہوتی ہیں وہ غالب آتی ہے ایسی جماعتوں کے اوپر جو تعداد کے دیوار سے بہت زیادہ ہوتی ہے. بإذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. اصل چیز اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد جب ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر افراد قوت کم بھی ہو تو وہ کامیابی پاتے ہیں ان کے مقابلے میں جن کی افرادی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ نہیں ہوتی. واللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا ہم لڑیں گے جیسے بھی ہوگا. تو یہ تقریباً 70,000 یا 80,000 آدمی بادشاہ کے ساتھ نکلے تھے، اور پھر جو ہے نا بچھڑتے بچھڑتے جدا ہوتے ہوتے آخر میں کتنے بچ گئے تھے؟ 313 آدمی بچ گئے تھے. ولما برزو لجالوت و جنودہ، اور جب یہ لوگ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، 313 آدمی ہے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا. اب یہ مجاہدین کی دعا ہے جو بہت زبردست دعا ہے. قالوا، ان مجاہدین نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا، ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر یا اللہ، اے ہمارے رب ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. وانصرنا على القوم الكافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. فہزموہم بإذن اللہ، مسلمانوں نے شکست دے دی جالوت کو اور جالوت کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور جالوت جو ہے نا وہ بھی قتل ہوا. وقتل داود جالوتا، داود بکریاں چرانے والا تھا، تو انہوں نے پتھر مارا اور پتھر مار کر جو ہے نا جالوت کو قتل کر دیا. حالانکہ جالوت نے زرہ پہنے ہوئے تھے، صرف چہرہ کھلا تھا، باقی سارا جسم جو ہے نا وہ چھپا ہوا تھا. جالوت نے داود نے 3 پتھر اٹھائے تھے، اور 1 پتھر مارا چہرے پہ لگا، دوبارہ مارا پھر چہرے پہ لگا، تیسری بار جب مارا وہ بھی چہرے پہ لگا، اور جالوت وہیں گر گیا اور مر گیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے داود کو پھر بادشاہت بھی دی تھی اور حکمت بھی دی تھی. دو قول ہے حکمت کے بارے میں، نبوت یا یہ ہے کہ دانائی. وعلمہ مما یشاء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا اس کا علم بھی دیا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کے مشروعیت کے حکمت کو بیان فرما رہے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دفع نہ کرتے بعض لوگوں کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو زمین میں جو ہے نا زمین میں فساد برپا ہوتا، اور جو سرکش اور اس طریقے سے ظالم لوگ ہوتے وہ خونخوار بن جاتے اور اس طریقے سے زمین کے امن کو تباہ کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو پیدا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ انبیاء کو بھیجتے تھے، اور لوگ انبیاء پہ ایمان لے کے آتے تھے، اور ایک امت وجود میں آتی تھی، اور پھر وہ ظالموں کے خلاف تلوار اٹھاتی تھی اور اس طریقے سے ظالموں کو ملیا میٹ کرتی تھی، اور اسی طریقے سے زمین ظالموں سے پاک ہو جاتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے جہاد کو مشروع نہ فرماتے اور ظالم کو جو ہے نا اور لوگوں سے سزا نہ دلواتے تو زمین جو ہے نا ظلم سے بھر جاتی، فساد برپا ہوتا. یہ جہاد کی حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. ولكن الله ذو فضل على العالمين، اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کے اوپر بے پناہ فضل کرنے والے ہیں. تو فرضیت جہاد بھی مشروعیت جہاد بھی اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالی کے آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کو جو ہے نا سناتے ہیں حق کے ساتھ، ٹک ٹک جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، نتلوہا علیکا، ہم آپ کو سناتے ہیں بالحق، ٹیک ٹیک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو میرا رسول ہے. تو گویا کہ یہ رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے پاس یہ آیت لے کر آئے تھے جس میں ان واقعات کا بالکل سچ سچ اور ٹیک ٹیک بیان تھا جو واقعات ہزاروں سال پہلے جو ہے نا رونما ہوئے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات قوم کے سامنے پیش کی تھی ان آیات کے اندر ان واقعات کا تذکرہ ہے اور تذکرہ بھی بالکل ٹیک ٹیک ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. جو کلام آپ کو دیا گیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, ورنہ یہ ہے کہ آپ تو نہ اس زمانے میں موجود تھے اور نہ ان لوگوں کے حالات سے باخبر تھے اور نہ آپ نے ان کے حالات کی کچھ تعبیر پڑھی تھی, اور آپ نے قوم کے سامنے جو کلام پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کلام کے اندر ان واقعات کا ٹھیک ٹھیک بیان ہے. تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق سچ کلام ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے. بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض پر کیا دی, فضیلت دی. درجات کے دیوار سے انبیاء میں جو تفاوت ہے اس کا تذکرہ ہے. اب آگے جو ہے نا فضائل کے نمونے کا بیان ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات, بعض انبیاء تو وہ ہے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا, اور اسی طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میں براہ راست کلام فرمایا تھا, بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا. ورفع بعضہم درجات, اور بعض انبیاء میں سے یہ دوسرا نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کے درجات کو بہت بلند فرمایا, جیسے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بلند فرمایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے انا سید الناس یوم القیامہ, قیامت کے دن جو ہے نا میں تمام کے تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا سردار بنایا, اور اسی طریقے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, یہ فضیلت کا تیسرا نمونہ ہے. عیسیٰ بن مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی, کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے کیا دی, البینات, واضح دلائل دیے تھے, یعنی انجیل ایک طرف ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, اکمہ ابرس آما کو ٹھیک کیا کرتے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مضبوط کر دیا تھا, کس کے ساتھ, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, اور حضرت جبرائیل ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ, یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشروعیت جہاد کی ایک اور حکمت کو جو ہے نا بتا رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے, مقتتل الذین, تو نہ لڑتے وہ لوگ من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات, رسل کے بعد جب ان کے پاس جو ہے نا واضح دلائل آئے تھے, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو لوگ اختلاف نہ کرتے اور اس طریقے سے آپس میں نہ لڑتے جب انبیاء آ گئے اور اس طریقے سے انبیاء واضح بینات لے کر آئے. ولیکن اختلفوا, لیکن یہ ہے کہ لوگ انبیاء کے آنے کے بعد اور واضح بینات کے آنے کے بعد لوگ کس میں مبتلا ہو گئے, اختلاف میں مبتلا ہو گئے. فمنہم من آمنا ومنہم من کفرا, بعض لوگوں نے کیا کر لیا, ایمان لایا. ومنہم من کفرا, اور بعض لوگوں نے کیا کر لیا, کفر اختیار کر لیا, اور اسی کی وجہ سے جو ہے پھر قتل قتال شروع ہو گئی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ لوگ آپس میں جو ہے نا باہم نہ لڑتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس میں اللہ یعنی یہ جو حالات انسانوں کے درمیان وقتاً فوقتاً جنگ اور جدال کے پیدا ہوتے تھے اور اس طریقے سے اختلافات کے پیدا ہوتے تھے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے انبیاء کی دعوت کے بعد اور واضح بینات کے آنے کے بعد اس قسم کی صورتیں پیدا نہ ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں چاہا، اور یہ تمام کے تمام اختلافات، تنازعات، باہم جنگ و جدال، لڑائیاں پیدا ہو گئی. اس میں جو ہے نا ضرور حکمتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ جو ہے نا یہ پانچویں بار انفاق کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، ایمان والو خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا مال. مما رزقناکم، یعنی اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ایات یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی قیامت کا دن. ولا خلت، اور اس طریقے سے اس دن جو ہے نا کسی قسم کی کوئی آشنائی بھی نہیں ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے. ولا شفاعت، اور اس طریقے سے شفاعت بھی اس دن نہیں ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہے نا وہ ظالم ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر اللہ کے حکم کی تعمیل میں خرچ نہیں کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعوی توحید کا دوبارہ جو ہے نا تیسری بار ذکر فرما رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو، یہ دعوی توحید ہے. الحی، یہ دعوی توحید کی دلیل ہے، اور دلیل جو ہے نا وہ سات صفات پر مشتمل ہے. اللہ ہو، یعنی اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت، اللہ ہو یعنی ہو اللہ ہو، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر صرف یہی اللہ عبادت کے لائق ہے. الحی ہو، جو حی ہے. حی کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ باقی ہے. الحی دائم البقاء، جو ہمیشہ جو ہے باقی ہے، اس کو حی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے تمام کے تمام صفات کمال کا مبدا حی ہوتا ہے. اور القیوم دائم القیام ہے، ہمیشہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی قائم رہتے ہیں. کس میں؟ بتدبیر الخلق و حفظہ، مخلوقات کہ جو ضروریات ہے اسے پورا کرنے میں، اور اس طریقے سے ان کی حفاظت میں جو ہے نا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی رہتے ہیں. تو دائم القیام ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نگہبان. لا تاخذہ سنۃ، نہیں پکڑتی ہے اس کو اونگ، یعنی نہیں لگتی ہے اس کو اونگ. ولا نوم، اور نہ نوم. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کی درخواست لگائے. الا باذنہ ہی، مگر اس کی اجازت سے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی جو ہے نا شفاعت قہری نہیں کر سکتا ہے. شفاعت قہری کی نفی ہو گئی. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے حالات حاضرہ کو بھی. وما خلفہم، اور حالات غائبہ کو، سب کو جانتا ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کا علم یعنی اللہ اپنے معلومات میں سے جس کو جتنا علم عطا کرے. وسع کرسیہ السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس میں گنجائش ہے. وسع کا معنی کیا ہے؟ گنجائش ہے اللہ کی کرسی میں. السماوات والارض، زمین اور آسمان کے، کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی میں آ سکتے ہیں. ولا یؤوده حفظهما، زمین آسمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں تکاتی ہے. وهو العلی، اور وہ اللہ علی شان، علی شان ہے. العظیم، اور عظیم الشان ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گئی ہدایت جو ہے نا گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے گا طاغوت کا، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما عبد غیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. اور اس طریقے سے ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے، یعنی ہر وہ ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے جو ہے نا وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، تو اللہ کی عبادت سے روکنے والے بھی طاغوت ہے، اور اس طریقے سے اللہ کی سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی طاغوت ہے. تو جو طاغوت کے انکار کرے وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى اس نے تام لیا مضبوط حلقے کو، لَا انفِصَامَ لَهَا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باتوں کو سننے والے ہیں اور اس طریقے سے تمہارے کاموں کو جاننے والے ہیں. یہ توحید کے دعوے کا تذکرہ ایک اور بار جو ہے نا یہاں کیا گیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ باہر لاتے ہیں شکوک اور شبہات سے، الی النور کس کے طرف ہو، نور کے جو ہے نا راستوں کے طرف. والذین کفروا یعنی یہ تذکرہ ہے یعنی قانون اول جو مومنین کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، قانون اول کا تذکرہ ہے برائے مومنین، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی باہر لاتے ہیں ظلمات سے، اور ظلمات سے مراد کیا یہاں پر کیا ہے، شک اور شبہات کے ظلمات مراد ہے. الی النور کس کی طرف باہر لے کے آتے ہیں، نور کے مختلف طرق کی طرف. اور یہاں قانون ثانی جو ہے نا یہ برائے کفار ہے، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت اور جو کافر ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں، یخرجہم من النور شیطان ان کو جو ہے نا نکالتا ہے کس سے، نور فطرت سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف. تو گویا کہ دو قوانین کا یہاں بیان ہے، ایک قانون برائے مومنین ہے اور ایک قانون برائے کفار ہے. جو قانون برائے مومنین ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ظلمات سے نکالتے ہیں کس کے طرف، نور کے طرف، اور شیطان ایمان والوں کو، شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کافروں کو نکالتا ہے کس سے، نور فطرت سے، کس کی طرف، اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون یہی جہنمی ہے اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو شیطان کا کہنا مانیں گے اور اس طریقے سے شیطان کا ساتھی بنیں گے. الم ترى الی الذی حاج ابراہیم یہاں پہلا قصہ ہے اور یہ متفرع ہے کس کے اوپر، قانون ثانی کے اوپر، قانون ثانی کے اوپر یہ قصہ متفرع ہے. آپ نے نہیں دیکھا الی الذی اس آدمی کی طرف، حاج ابراہیم فی ربی ہی جو جگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، کون تھا یہ، نمرود تھا. ان آتاہ اللہ الملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمید، یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موت لاتا ہے اور اس طریقے سے یعنی موت اور حیات دیتا ہے، یحیی و یمید جان ڈالتا بھی ہے اور روح کو نکالتا بھی ہے میرا رب. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات نمرود سے اس وقت کہی تھی جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. نمرود نے پھر پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے مار دیتا ہے. تو نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، اور اس نے جو ہے نا ایک ایسے آدمی کو بلایا جو بالکل بے گناہ تھا، اس کو قتل کر دیا، اور جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اس کو آزاد کر لیا. تو دیکھو میں نے ایک آپ کے سامنے ایک کو کیا کر دیا، ایک کی جان لے لی اور دوسرے کو میں نے زندہ کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے پھر دوسری دلیل پیش کر دی. قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. تو نمرود نے کہا کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور اس طریقے سے جو ہے نا مار دیتا ہوں. زندہ کرتا ہوں کس کے ساتھ، عفو کے ساتھ، جو موت کا مستحق ہے معاف کر دیا. وہ امید ہو اور اس طریقے سے جو آدمی بالکل مطلب یہ ہے کہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس کو جو ہے نا مار ڈال دیا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے آتے ہیں سورج کو من المشرق، مشرق سے اللہ پاک سورج کو نکالتے ہیں. فاتح بحا من المغرب، اگر آپ واقعتا خدا ہے تو آپ مغرب سے نکال کر دکھائے. فبوئت الذی کفر، تو یہاں پر کافر حق کا بکا ہو گیا اور اس سے جو ہے نا کوئی بات نہ بنی. ورنہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں مغرب مشرق سے نکالتا ہوں, آپ اپنے رب سے کہے کہ وہ مغرب سے لے کر آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنا تھا اور لاجواب کرنا تھا, تو اس سے کوئی جواب نہیں بن سکا اور وہ خاموش ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بے ڈنگے لوگوں کو ہدایت عطا نہیں کرتا. او کالذی مر علی قریۃ, یہ دوسرا واقعہ ہے اور یہ متورنی ہے کس کے اوپر؟ قانون اول کے اوپر, جو برائے مومنین تھا. قانون ثانی برائے کفار تھا. تو جو واقعہ بھی آپ کے سامنے گزرا یہ متفرہ ہے, قانون اول کے اوپر متفرہ تھا یعنی وہ قانون جو برائے کفار تھا, اور یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ متفرہ ہے کس کے اوپر؟ قانون ثانی کے اوپر جو قانون برائے مومنین ہے. او کالذی مر علی قریۃ, یا مثال اس آدمی کی جو گزرا ایک بستی سے. اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں, اکثر قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بخت نصر ایک عیسائی بادشاہ گزرا ہے اور اس نے بیت المقدس کو خراب کیا تھا, اور اس طریقے سے مسجد اقصی کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا تھا, اور بیت المقدس شہر کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا تھا, اور اس طریقے سے آس پاس جو گاؤں بستیاں تھیں ان کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا تھا, اور اس طریقے سے بہت سارے نصارہ کو انہوں نے بہت سارے یہودیوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا. تو اس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے, یہ سارے کے سارے گرفتار ہو گئے تھے. تو گرفتار ہونے کے بعد جب ان کو رہائی ملی تو ایک بستی سے جو ہے نا یہ گزر رہے تھے, جو اپنے چھتوں کے اوپر جو ہے نا زمین پر پڑی تھی. تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بستی دوبارہ کس طریقے سے زندہ ہوگی, یہاں کے لوگ تو سارے کے سارے مر گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا موت ڈال دیا, اور 100 سال تک جو ہے نا وہ موت کی حالت میں رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا, اور ان کے سامنے جو ہے نا ان کی سواری زندہ ہو گئی, اور وہ یہ سارا کا سارا منظر جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. اور اس سے پہلے جو ہے نا بیت المقدس بھی آباد ہوا تھا, اور وہ جو بستی ویران ہو گئی تھی وہ بھی آباد ہو گئی تھی, بازارے جو ہے نا وہ سج دج گئی تھی. تو جب یہ زندہ ہو گئے اور اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے بستی میں گئے اور اپنے شہروں میں گئے, تو وہاں لوگوں نے نہیں پہچانا, اس لیے کہ یہ تو بالکل جوان تھا اور اس کی عمر کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حضرت عزیر علیہ السلام نہیں تھے, یہ کوئی اور آدمی تھا جو بعض کا منکر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمجھانے کے لیے یہ منظر اس کے سامنے جو ہے نا پیش کر دیا. الذي مر على قرية, جو ایک بستی سے گزرا, وهي خاوية على عروشها, اور یہ بستی اپنے چھتوں پر جو ہے نا وہ گری پڑی تھی. قال انا يحيي هذه الله بعد موتها, یعنی كيف يحيي هذه الله بعد موتها, اللہ تبارک وتعالی اس بستی کو دوبارہ کس طرح زندہ کریں گے ہلاک ہونے کے بعد. فاماته الله 100 عام, اللہ تبارک وتعالی نے اس پر موت ڈال دی 100 سال کے لیے. ثم بعثه, پھر اس کے بعد اللہ تبارک وتعالی نے اٹھایا. قال كم لبثت, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے کتنا وقت گزارا ہے. قال لبثت یوما او بعض یوم, انہوں نے کہا کہ یا تو ایک دن گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے. اس لیے کہ جب یہ موت کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے نا یہ صبح کا وقت تھا, سورج نکل آیا تھا, اور جب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو عصر کا وقت تھا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر بیچ میں ایک دن گزرا ہے اور یہ مطلب یہ ہے کہ اگلے دن ہے تو پھر ایک دن ہو گیا ہوگا, اور اگر یہ وہی دن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ایک دن بھی نہیں گزرا ہے. اس لیے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم. قال بل لبثت 100 عام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 100 سال پڑے رہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, جو جلدی خراب ہونے والی چیزیں ہیں ذرا اس کی طرف اس پر نظر ڈالے, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور اس طریقے سے وہ کھانا آپ کا بدبودار نہیں ہوا, وہ صحیح سلامت جو ہے نا پڑا ہے. وانظر الی حمارک, آپ اپنے سواری کی طرف دیکھے. ولنجعلک آیۃ للناس, ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو نمونہ بنائے لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام, اور دیکھے ہڈیوں کی طرف. کئی بار انشوہا, کس طریقے سے ہم ان کو جوڑتے ہیں. ثم نقصوہا لحما, پھر اس کو گوشت پہناتے ہیں, پھر اس پر جو ہے نا کال ڈالتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ دیکھتا رہا اور ہڈیاں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگی, اور پھر اس پر جو ہے نا گوشت چڑھنے لگا, اور پھر جو ہے نا اس پر جو ہے نا کال ڈالی گئی, اور اس طریقے سے اس پر جو ہے نا اس میں روح ڈالی گئی, اور یکدم جو ہے نا وہ سواری کڑی ہو گئی اور اپنی بولی جو ہے نا وہ بولنے لگی جو ان کی بولی تھی. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير, جب انہوں نے اس منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یعنی علم الیقین پہلے سے حاصل تھا, کیونکہ دو علم ہے, ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین. عین الیقین مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے, اور علم الیقین جو ہے نا یہ خبر سے حاصل ہوتا ہے اور علم سے حاصل ہوتا ہے. تو علم الیقین تو ان کو پہلے سے حاصل تھا, لیکن اب ان کو عین الیقین حاصل ہوا. تو قال اعلم کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا عین الیقین کے ساتھ میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اب یہاں سے تیسرے قصے کا ذکر ہے, اور یہ تیسرا قصہ جو ہے نا یہ متفرع ہے کس کے اوپر؟ قانون اول کے اوپر جو برائے مومنین ہے. تو گویا کہ تین قصے کو تذکرہ یہاں پر موجود ہے. دو قوانین اس سے پہلے بیان کیے گئے تھے, ایک قانون برائے مومنین اور دوسرا قانون برائے کفار. تو پہلا واقعہ متفرع ہے قانون برائے مومنین کے اوپر, اور دوسرا اور تیسرا واقعہ جو ہے نا یہ متفرع ہے قانون برائے مومنین کے اوپر, اور پہلا واقعہ متفرع ہے قانون برائے کفار کے اوپر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو. قال اولم تؤمن, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں, مجھے تو یقین ہے, لیکن آپ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. کیا مطلب؟ علم الیقین مجھے حاصل ہے تاکہ عین الیقین حاصل ہو جائے. میں نے کہا کہ دو علم ہے, علم الیقین عین الیقین. علم الیقین یہ وہ علم ہے کہ جو خبر سے حاصل ہوتا ہے, اور عین الیقین یہ وہ علم ہے کہ جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے. تو علم الیقین تو مجھے حاصل ہے, لیکن یہ عین یقین حاصل ہو جائے, اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ منظر میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں کہ مردہ کس طریقے سے یا اللہ تو زندہ کرتا ہے. قال فخذ اربعۃ من الطیر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندے لے لو. اور یہ چار پرندے جو انہوں نے لیے تھے کون کون سے تھے؟ مرغ تھا, اور مور تھا, اور اس طریقے سے کبوتر تھا, اور اس طریقے سے کوا یا گدھ. یہ چار پرندے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فسرہن الیک, پہلے ان کو اپنے سے مانوس کرے, مانوس کر کے پھر جو ہے ان کو چھوڑے, پھر ان کو آواز دے کہ یہ آپ کے پاس آتے یا نہیں آتے ہیں, مانوس کرے ان کو اپنے سے. سمجھ آلہ لا کل جبل منہن, پھر ان کو جو ہے نا ٹکڑے کر دے, اور ہر پہاڑ کے اوپر جو ہے نا ہر پرندے کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے. تو اس طریقے سے انہوں نے چار ٹکڑے بنا دیے, ایک پہاڑ پر جو ہے نا ان کے سر رکھے, اور ایک پہاڑ پر جو ہے نا ان کے پر رکھے, اور ایک پہاڑ پر جو ہے نا ان کا دڑ رکھا, اور ایک پہاڑ پر جو ہے نا ان کے پیر رکھے. سمجھ آلہ لا کل جبل منہن جزن, سمت و ہن یا تین کا سایا, پھر ان کو آواز دے, اور ایک ایک پرندے کو آواز دیتے جائیں, تو ہر ایک پرندہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس اس کے اعضاء دوڑتے ہوئے آئیں گے, اور اس طریقے سے جڑتے ہوئے آئیں گے. تو یہ بیچ میں کڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے نا کبوتر کو آواز دے دی, تو کبوتر کا سر جہاں پہ لگا تھا پڑا تھا جس پہاڑ پہ, وہاں سے سر اٹھا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنے لگا, اور اس طریقے سے دوسرے پہاڑ سے اس کا دڑ اٹھا, تیسرے پہاڑ سے اس کے پر اٹھے, اور چوتھے پہاڑ سے اس کے پیر اٹھے, اور اس طریقے سے وغا کے اندر یہ سارے کے سارے جو ہے نا جڑ گئے, اور اس میں جو ہے نا روح ڈالی گئی, اور پھر جو ہے نا وہ دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. اس کے بعد اس طریقے سے پھر دوسرے پرندے کو آواز دی, وہ بھی اس طریقے سے دوڑتا ہوا, اس کے سارے کے سارے اعضاء جو ہے نا وہ دڑ سے جڑ گئے, سر سے جڑ گئے, اور وہ بھی دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. پھر اس کے بعد تیسرے پرندے کو آواز دی, پھر چوتھے پرندے کو آواز دی, اس طریقے سارے کے سارے پرندے جو ہے نا زندہ ہو گئے, اور سر کے ساتھ جو ہے نا ان کے تمام اعضاء جڑ گئے, اور پھر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, جان لو اچھی طریقے سے کہ تیرا رب جو ہے نا وہ کیا ہے, زبردست حکمت والے ہیں. تو دو قسم کے سوالات تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان کے جوابات دینے تھے. ایک سوال تو لوگوں کا یہ تھا کہ آدمی جہاں پڑا ہوتا ہے وہاں خاک ہو جاتا ہے, تو دوبارہ اس کے اعضاء کیسے جڑیں گے, اور روح اس میں کیسے ڈالی جائے گی, اور کس طریقے سے جو ہے نا دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا. اور دوسرا سوال لوگوں کا یہ تھا کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اعضاء جو ہے نا وہ بکھر جاتے ہیں, جیسے کہ ہندو کیا کرتے ہیں, اپنے میت کو جلاتے ہیں اور اس کے راک کو جو ہے نا وہ ہواؤں میں اڑاتے ہیں اور گنگا میں بہاتے ہیں اور اس طریقے سے سمندروں میں جو ہے نا ڈال دیتے ہیں. تو وہ میت جس کے اعضاء جو ہے نا بکر گئے ہو تو ان کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائیں گے اور کس طریقے سے جو ہے نا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح ڈالیں گے. تو یا حضرت عزیر علیہ السلام اور اس طریقے سے ان کی سواری جہاں تھی وہاں پر خاک ہو گئی تھی سواری, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام کے تمام ذرات کو اکٹھا فرمایا اور اس طریقے سے جو ہے نا ہڈیاں تیار ہو گئی, پھر ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا اور پھر اس پر جو ہے نا گوشت چڑھایا اور پھر جو ہے اس پر کھال چڑھائی, پھر اس کے اندر روح جو ہے ڈالی اور پھر جو ہے نا وہ سواری کڑی ہو گئی اور اپنی بولی بولنے لگی. اور باقی ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو تقسیم کیا تھا, چار پہاڑوں پر جو ہے نا ایک ہی جز رکھا تھا, اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کو آواز دی تو سر جو ہے نا وہ اٹھا, اور پھر اس کے بعد دڑ اٹھا, اور پھر پر اٹھے, اور پھر پیر اٹھے, اور وہ سارے کے سارے سر سے جو ہے نا وہ جڑ گئے, اور پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی, اور پھر وہ دوڑتا ہوا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. تو دونوں قسم کے سوالات کا انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا جوابات ہو گئے ان واقعات کے اندر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو احکامات جو ہے نا یہاں دیے ہیں, اور پہلا حکم جو ہے نا برائے مومنین ہے, اور دوسرا حکم جو ہے نا برائے کفار ہے. دوسرے حکم کے اوپر پہلا واقعہ جو ہے نا متفرع ہے, اور پہلے حکم کے اوپر جو برائے مومنین ہے اس پر یہ دو واقعات متفرع ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, یہاں پھر نفقی کا ذکر ہے, یعنی نفقی کی مثال اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا سمجھا رہے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خیر کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ کس کی طرح ہے, اس دانے کی طرح ہے جو زمین کے اندر ڈالی جاتی ہے, اور زمین کے اندر ڈالنے کے بعد انبت سبع سنابل سات بالی جو ہے نکل آتی ہے, پھر کل سنبلۃ ہر بال کے اندر پھر کیا ہوتے ہیں, یا تو حبۃ سو دانے ہوتے ہیں. تو زمین کے اندر ایک دانہ چلا گیا اور اس سے کتنے بالے نکلی, سات بالے, اور ہر بال کے اندر کتنے خوشے ہیں, ایک خوشہ ہے, اور ہر خوشی کے اندر کتنے دانے ہیں, سو دانے ہیں. تو ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے, سو دانے بن گئے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتے ہیں ان لوگوں کے نفقات کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو اللہ کے مخلوق پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک دانہ زمین میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سات سو دانے بناتے ہیں, تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اموال کو بھی کیا کرتے رہتے ہیں, بڑھاتے رہتے ہیں, جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے گا بڑھاتا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک روپیہ دیا ہے تو سات سو گنا تو اس کا ثواب بڑھا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے, لیکن اگر آپ کے اخلاص بہت زیادہ ہے اور اس طریقے سے بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ آپ نے اپنا مال خرچ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرضی کا مالک ہے, جتنا اضافہ کرے آپ کے نفقے کے ثواب میں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع فضل والا ہے اور وسیع خزانوں والا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. علیم, اور آپ کے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے کہ آپ نے کتنے اخلاص کے ساتھ اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستوں میں خرچ کیا ہے, تو آپ کے ارادے کو بھی جانتا ہے, اور خزانے بھی اس کے بہت زیادہ وسیع ہے, فضل اس کا بہت زیادہ وسیع ہے, لہذا وہ مرضی کا مالک ہے, جتنا چاہے گا آپ کو اجر اور ثواب آپ کے معمولی صدقے کے اوپر معمولی نفقے کے اوپر ادا کر سکتا ہے. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا, جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, ثم لا يتبعون ما انفقوا, جو مال خرچ کیا ہے اس مال کے پیچھے نہیں لگاتے ہیں, منن ولا اذن, احسانات کو اور تکلیفوں کو. مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے نا احسان جتلاتے ہیں, اور نہ جو ہے نا ان سے مشقتیں جو ہے نا لیتے ہیں, خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے نفقے کا, عند ربہم ان کے رب کے پاس, یہ جلب منفعات ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور نہ ان پر جو ہے نا کسی قسم کا خوف آئے گا, اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے, یہ دفع مضرد ہے. قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ, مناسب بات کہنا ومغفرتن اور درگزر کرنا خیر من صدقتن یہ بہتر ہے اس صدقے سے یتبعہا اذی جس کے پیچھے آدمی کس کو لگاتا ہے تکلیفوں کو لگاتا ہے کیا مطلب صدقہ دے دیا اور صدقہ دینے کے بعد پھر اس آدمی سے مشقتیں اٹھاتا ہے صدقہ دے دیا اور صدقے کے بعد اس کو تانے دیتا ہے یا صدقہ دے دیا اور صدقہ دینے کے بعد جو ہے نا جگہ جگہ تذکرہ کرتا ہے پھر اس صدقے کا تو یہ کیا ہے اذیت ناک باتیں ہیں تو وہ صدقہ جس کے پیچھے جو ہے نا آدمی اذیت کو لگا دیتا ہے اس سے بہتر جو ہے نا کیا ہے مناسب بات کہنا ہے اور اس طریقے سے درگزر کرنا یہ اس سے زیادہ ثواب رکھتا ہے واللہ غنی حلیم اللہ تبارک و تعالی غنی ہے حلیم اور تحمل والے ہیں یعنی ایسے لوگوں کے حرکات کو دیکھتے ہیں اور سکنات کو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مخلوق کو جو ہے نا کیا دیتے ہیں اذیت دیتے رہتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی فوری سزا نہیں دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرنا بالمن والاذا احسانات کے ساتھ احسانات جتلانے کے ساتھ اور اس طریقے سے تکلیفوں کے ساتھ کیونکہ آپ نے تو مال دے دیا لیکن اس کے بعد اگر آپ نے احسان جتلانا شروع کر دیا اور اس طریقے سے تکلیفیں دینا شروع کر دیا تو آپ کا صدقہ کیا ہو جائے گا وہ رائے گا چلا جائے گا کل ينفق مالہ اس آدمی کی طرح یعنی جو آدمی اپنے صدقات کو کیا کرتا ہے باطل کر دیتا ہے اور بے اثر کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سمجھاتے ہیں کل جو اس آدمی کی طرح اپنے صدقات کو بے اثر نہ کر ينفق مالہ ریاء الناس جو اپنا مال دکھلاوی کے لیے خرچ کرتا ہے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے یعنی آخرت میں ثواب کی کوئی امید نہیں ہے صرف دکھلاوی کے لیے کیا کرتا ہے خرچ کرتا ہے اپنے مال کو تو جس طریقے سے اس کا یہ مال کیا ہے باطل اور رہ گا چلا جاتا ہے اس سے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طریقے سے وہ صدقہ جو آپ نے اخلاص کے ساتھ دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر آپ نے کیا کر لیا احسانات جتلانا شروع کر دیا یا اذیت دینا شروع کر دیا تو اس عمل کی وجہ سے آپ کا صدقہ کیا ہو جائے گا بے اثر ہو جائے گا فمثلہ کمثل صفوان ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے اس پتھر کی طرح ہے کمثل صفوان اس چکنے پتھر کی طرح ہے علیہ تراب جس کے اوپر مٹی لگی ہو فاصابہ وابل پھر جو ہے نا اس کو پڑی بہت سخت بارش فترک وسلدا بالکل صاف کر دیا بارش نے اس پتھر کو ظاہر پتھر چکنی ہو اور اس پر جو ہے نا اگر مٹی پڑی ہے تو بارش گرنے کے بعد وہ مٹی ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اور پتھر بالکل جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے تو یہی مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو مال دکھلاوی کے لیے خرچ کرتے ہیں یا مال خرچ کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں احسان جتلاتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں تو اس طریقے سے ان کے ہاتھوں میں ان کا مال یعنی مال کا ثواب بالکل نہیں رہے گا جس طریقے سے وہ پتھر مٹی سے صاف ہو گیا اس طریقے سے ان کے ہاتھ جو ہے نا خرچ کرنے کے بعد ثواب سے کیا ہو گئے بالکل خالی ہو گئے اور صاف ہو گئے لا یقدرون علی شیء کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا ایسے لوگوں کو ان کے کیے کا ثواب یعنی جو انہوں نے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے تو اس کا ثواب جو ہے نا ان کو ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا مما کسبوا واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ نہیں بتلاتے ہیں نہیں بتلائیں گے کافر قوم کو ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ مثال ان لوگوں کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ تثبیتا من انفسهم اور اس طریقے سے اپنے دلوں کو خرچ کرتے وقت خود مضبوط کرتے ہیں کہ خرچ کرنے کے بعد پھر ندامت اور پچھتاوا اس دل میں پیدا نہ ہو ان کی مثال کمثل جنت و ربوت اس باغ کی طرح ہے جو اونچائی پر واقع ہو اصابہ وابل بارش لگی فآتت اکلہا ضعفین اس باغ نے اپنے پھل تمہیں دیے فإن لم یصبہا وابل فطل اگر بارش نہیں لگی تو پوار جو ہے نا اس کو لگی پوار سہی اور پوار لگنے کے بعد بھی اسے جو ہے نا اپنے فصل دگنی دے دی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں. جس طریقے سے اقبال ایک باغ ذرا اونچائی پر واقع ہے, بہت خوبصورت جو ہے نا باغ ہے, اور زوردار بارش جو ہے نا اس کو لگی اور اس نے اپنا پھل دگنا دے دیا, اور اگر بارش نہیں لگی پوار جو ہے نا اس کو لگی اور پھر بھی اس نے اپنا پھل کیا کر دیا, دے دیا. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, کیا آدمی سے کوئی آدمی چاہتا ہے, یعنی یہ مثال ہے نفقات فاسدہ کا, نفقات فاسدہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتے ہیں. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, کیا تم میں سے کوئی آدمی چاہے گا اور پسند کرے گا کہ اس کے باغ ہو کھجوروں کے اور انگوروں کے, تجری من تحتها الانہار, اور اس باغ کے اندر نہریں بہ رہی ہو, فیہا من کل ثمرات, اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو, واصابہ الکبر, اور باغ کا مالک بڑھاپے میں داخل ہو گیا, ولہ ذریت ضعفاء, اور باغ کے مالک کی اولاد جو ہے وہ کیا ہے کمزور ہے, یعنی چھوٹے بچے ہیں اب, اور مالک جو ہے نا وہ بڑھاپے میں داخل ہو گیا, اب اس کو شدید ضرورت ہے کس کے باغ کی پیداوار کی, فاصابہا اعصار, باغ کو پہنچی آندھی, یعنی باندھی آندھی آئی باغ کے اوپر, فیہ نار, آندھی ایسی ہے کہ اس میں آگ ہے, فاحترقت, اور اس آندھی کے اندر جو آگ ہے اس آگ نے باغ کو کیا کر دیا, جلا دیا, باغ جل گیا, باغ جل گیا, یعنی ایسے وقت میں باغ جلا جب باغ کا مالک بڑھاپے میں داخل ہو گیا ہے, خود کما نہیں سکتا, اولاد چھوٹی ہے وہ بھی کما نہیں سکتی, اور باغ کے مالک کو شدید ضرورت ہے اس وقت باغ کی پیداوار کی, اور آندھی آئی اس آندھی کے اندر آگ ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ باغ جل گیا, تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا, اب اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو وضاحت کے ساتھ تاکہ تم اس سے کیا حاصل کرو, سبق حاصل کرو. یعنی دنیا کے اندر آپ نے مال خرچ کر لیا, لیکن مال خرچ کرتے وقت آپ کی نیت کیا تھی, نکلاوا تھا, اور مال خرچ کرنے کے بعد آپ نے احسان جتلانا شروع کر دیا, اور دیے مال کی تذکیری جگہ جگہ جو ہے نا شروع کیے, اور یا یہ ہے کہ جس کو مال دیا اس کو اذیت دینا شروع کر دیا, اس سے جو ہے نا بھاری مشقتیں اٹھانا شروع کر دیا, تانے دینا شروع کر دیا, تانے دیتے ہو, تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے صدقے کو کیا کر دیا, بے اثر کر دیا. قیامت کے دن جب آپ کو ضرورت پڑے گی ثواب کی اور شدید ضرورت پڑے گی, وہاں آپ کے دنیا کے اس قسم کی دیے ہوئے صدقات کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ملے گا, اور وہاں آپ کے ہاتھ پر کیا ہوں گے, خالی ہوں گے. لہذا اس وقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کے اندر جو صدقات دیتے ہو اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرو, صدقہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا کرو, صدقہ دینے کے بعد احسانات مت جلایا کرو, اور صدقہ دینے کے بعد اذیتیں مت دیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں کہ جب آپ میری رضا کے لیے نفقات اور صدقات دیتے ہو تو ضروری ہے کہ آپ اپنے پاکیزہ مال سے صدقہ دیا کریں, تب آپ کو آپ کے صدقے کا ثواب ملے گا. اگر حرام مال سے دو گے تو آپ کو نفقے کا اور صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو پاکیزہ مال آپ نے کمایا ہے اس میں سے صدقہ دیا کرو, اور پاکیزہ مال کے اندر جو عمدہ چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیا کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض, اور اس طریقے سے جو چیزیں ہم نے زمین سے نکال کر آپ کے ہاتھوں میں دی ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرو. ولا تیمم الخبیث منہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس میں سے ردی چیزیں اللہ کے نام پر مت دیا کرے. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. ایسی ردی چیزیں جس سے خود لینے کے لیے تیار نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مت دیا کرے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ جسے تم خود لینے کے لیے تیار نہ ہو. إِلَّا أَن تُغْمِزُوا. ہاں اس صورت میں آپ ردی چیزیں لینے کے لیے تیار ہوں گے کہ جب آپ کیا کریں گے چشم پوشی کریں گے. یا دیکھو ہاں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اچھی طریقے سے جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے. آپ کے صدقے کا اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور نہ آپ کے صدقے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. آپ کے صدقے سے فائدہ آپ کو ہوگا اور آپ کے صدقے کا جو سارا فائدہ اور اجر ہے وہ آپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خوبیوں والا ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ تو کامل مکمل ہے. آپ کے صدقے سے نہ اس کے کمال میں اضافہ ہوگا اور نہ آپ کے صدقہ نہ دینے سے اس کے کمال میں کمی آئے گی. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ آدمی کو ڈراتا ہے. یعدکم الفقر کیا مطلب؟ یخوفکم الفقر. شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس سے؟ فقر سے, کہ تم اپنا مال خیر کے راستوں میں خرچ کرو گے تو آپ کا مال ختم ہو جائے گا اور فاقوں سے دوچار ہونا پڑے گا, پھر آپ کو اور آپ کے بچوں کو جو ہے نا بھیک مانگنا پڑے گا. اس لیے خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ مت کیا کرے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بری باتوں کا اور بخل کا جو ہے نا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے نا کیا کرتے ہیں, اچھی چیزیں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اچھی چیزیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. کس کا؟ مغفرت کا. کہ جب تم اپنے مال میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو گے میری رضا حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. کس کا؟ مغفرت کا. یعدکم مغفرتن منہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا. کس پر؟ عمدہ چیزوں کے خرچ کرنے پر. وفضلن, اور فضل کا. واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع فضل اور اس طریقے سے بے پناہ علم والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں فہم دین, عقائد, اعمال کے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس کیا ہو, فہم دین ہو. اگر فہم دین ہے تو آپ کے عقائد درست ہو سکتے ہیں, فہم دین ہے تو آپ کے اعمال کا اصلاح ہو سکتا ہے. اگر دین کا فہم آدمی کے پاس نہ ہو تو اس کے عقائد کا اصلاح بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے اعمال کا اصلاح بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں الحکمہ, دین کے فہم کو, من یشاء, جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت, اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا فہم جسے عطا کرے, فقد اوتی خیر کثیرا, تو اس کو خیر کثیر دی گئی. کیونکہ دین کا فہم جب آپ کو دیا گیا تو دین کے فہم کے ملنے کے بعد آپ کے عقائد درست ہو جائیں گے اور اس طریقے سے آپ کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے, درست ہو جائیں گے. اب صحیح عقیدے کے ساتھ, صحیح عمل کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے گی اور صحیح عقیدے کے ساتھ اور صحیح عمل کے ساتھ آپ کی رخصتی ہوگی دنیا سے آخرت کی طرف. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر کہا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اور قرآن مجید سے مستفید نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا فہم عطا کیا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ. جو خرچ کرو گے خیر کے خیرات وغیرہ جو بھی دو گے, او نظر تم من نظر, یا یہ ہے کہ قبول کرو گے کوئی نظر, فإن اللہ يعلمه, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے کیا خیرات دیا ہے, کیا خرچ کیا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, کیا نظر مانا ہے. وما للظالمین من انصار.
اور جو غیر اللہ کے نام پر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. یہاں ظالم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والوں کا تذکرہ اس سے پہلے آ گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنا مال کیا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر مانتے ہیں، اور پھر جو ہے نا جو چیز جس چیز کی نظر مانی ہے وہ عطا کرتے ہیں اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس عمل کو جانتے ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس کے بعد یہ واقع ہے تو یہاں ظالم سمراٹ کی کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جو غیر اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، غیر اللہ کے نام پر دینے والوں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، یہاں صدقات واجبہ کے اظہار کی فضیلت کا ذکر ہے. زکات ہے، عشر ہے، تو اس کا اظہار آپ کر سکتے ہو. فنعما هي یعنی نعم شیئا، یہ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ ان صدقات کی کیا کرتے ہو، اظہار کرتے ہو. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس طریقے سے نفلی صدقات کی اخفاء کی افضلیت کا ذکر ہے کہ جو نفلی صدقات آپ دیتے ہو تو اس کو چھپا کر جو ہے نا جب دو گے فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. لہذا صدقات واجبہ کا اظہار افضل ہے اور نفلی صدقات کا اخفاء جو ہے نا وہ افضل ہے. زکات کا اظہار جو ہے نہ کر سکتے ہیں افضل ہے، اس کی فضیلت ہے، اور اس طریقے سے عشر کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ یہاں اظہار کی کیا ہے؟ فضیلت ہے. لیکن نفلی صدقات کے لیے افضل جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اخفاء ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے جو کچھ دایاں ہاتھ دیتا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا نفلی صدقات میں اخفاء اختیار کرے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی انہی صدقات کو تمہارے گناہوں کا کیا بنائیں گے؟ کفارہ بنائیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، پیغمبر ہدایت پر لے آنا یہ آپ پر لازم نہیں ہے. لیس علی کا ہدا ہوں، نہیں ہے آپ پر لوگوں کا ہدایت پر لے آنا، کیونکہ ہدایت آپ کے بس میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت آپ کا کام ہے، آپ محنت کیا کرے. لوگوں کو ہدایت پر لے آنا یہ آپ پر نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں گے ہدایت عطا کریں گے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خیر خرچ کرو گے فلانفسکم، اپنے ذات کے لیے ہے، یہ آپ کی ذات کے لیے ہے، یعنی اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. فلانفسکم یعنی تم جو بھی صدقہ وغیرہ دو گے اپنے ذات کے لیے، اپنے ذات کے لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، جو خرچ کرتے ہو اپنے لیے یعنی نفلی صدقہ، مسلمان کو بھی دے سکتے ہو، کافر کو بھی دے سکتے ہو، لیکن کافر سے مراد وہ کافر ہے کہ جو ذمی ہے. نفلی صدقہ اس کو دے سکتے ہو، زکات عشر نہیں دے سکتے ہو، اور اس طریقے سے نفلی صدقہ حربی کو نہیں دے سکتے ہو، لیکن جو کافر ذمی ہے اس کو بھی نفلی صدقہ دے سکتے ہو. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اور جو تم خرچ کرتے ہو خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے. وما تنفقون من خیر، اور جو تم خرچ کرتے ہو خیر یعنی مال، یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا پورا اجر تمہیں عطا فرمائیں گے اور تمہارے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، اصل مستحق جو صدقات کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں، للفقراء الذين ابصروا في سبيل الله، وہ فقراء جو اللہ کے راستے میں قید کیے گئے ہیں، یہ وصف اول ہے. لا يستطيعون ضربا في الارض، اور وہ عادتا جو ہے نا زمین میں نکل نہیں سکتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ وہاں کے مصروفیات کی وجہ سے وہ کہیں جا نہیں سکتے ہیں، اور اس طریقے سے کام کاج محنت مزدوری نہیں کر سکتے ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء، اور جو جاہل ہے وہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اغنیاء ہے، محنت تعفف ہے، اس لیے کہ ظاہری لباس جو ہے نا وہ فقیروں کا نہیں ہے، اور انتہائی جو ہے نا سفید پوش بن کر زندگی گزارتے ہیں. تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو جانتے ہیں ان کی علامات سے، یعنی فاقوں کا اثر ان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے، بو کا اثر ان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے، اس سے آپ ان کو پہچان سکتے ہو. لا يسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں لپٹ کر، اس طریقے سے بیکاری ڈیڈ بن کر لوگوں سے مانگتے ہیں، اس طریقے سے وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں، یعنی خود کما نہیں سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی مصروفیت نے ان کو کیا کر دیا، ایسا مصروف کر دیا ہے کہ وہ محنت مزدوری کر نہیں سکتے ہیں، اور ظاہر شکل صورت جو ہے نا وہ مساکین کی نہیں ہے، اور اس طریقے سے لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہے، لیکن فاقوں کے جو اثرات ہیں وہ ان کے چہرے پر کیا ہے، بالکل نمایاں ہے. تو یہی لوگ جو ہے نا اصل مستحق ہے آپ کے صدقات کے. وما تنفقون من خیر فإن اللہ به علیم، جو بھی خیر مال خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے کہ آپ نے کس کو دیا، کتنے دیا، کس نیت سے دیا. الذین ينفقون اموالهم، یہ ترغیب ہے عام نفقات کے لیے، ترغیب جو ہے تعمیم نفقات کی ترغیب ہے. الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، باللیل والنہار، دن رات، یہ تعمیم اوقات ہے. سرا وعلانیتا، یہ تعمیم حالات ہے، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور کلم کلم بھی خرچ کرتے ہیں. فلہم اجرہم، یہ فائدہ ہے صدقے کا، فلہم اجرہم جلب منفعت کی صورت میں ان کو جو ہے نا ان کے اعمال کا کیا ملے گا، اجر ثواب ملے گا، عند ربہم، رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دفع مجرد ہے کہ ان کو ان پر نہ خوف آئے گا اور نہ ان کو جو ہے نا غم لگے گا، یہ دفع مجرد ہے. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان، جو لوگ یعنی یہاں سے اللہ تبارک و تعالی سود خوروں کی انجام کو بیان کرتے ہیں، انجام اخروی کو بیان کرتے ہیں. الذين ياكلون الربا، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود کے ذریعے سے پیسہ کما کر جو ہے نا کھاتے ہیں. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، یہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر ان لوگوں کی طرح قبروں سے اٹھیں گے جن کو شیطان نے یعنی جنات نے کیا کیا ہو، خواص باختہ کر دیا ہو. من المس، کس طریقے سے خواص باختہ کیا ہو، لپٹ کر، جس طریقے سے دنیا کے اندر کسی کے اوپر جنات آتے ہیں اور اس میں جو ہے نا داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں، خواص باختہ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ خواص باختہ ہوں گے. ذالک بانہم قالوا انما البيع مثل الربا، یہ سبب انجام ہے کہ ان کا یہ انجام کیوں ہوگا، سبب اس کا کیا ہے، اس یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا انما البيع مثل الربا، سودی کاروبار کرتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ سودی کام کیوں کرتے ہو تو کہا کرتے تھے کہ سود تو کس کی طرح ہے، یعنی انما البيع مثل الربا، بیع جو ہے نا وہ کس کی طرح ہے، سود کی طرح ہے. بیع کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو لیتے ہو اور پھر بیچتے ہو، اس پر منافع کماتے ہو، سود کے اندر بھی ہے کہ ہم پیسوں پر کیا کرتے ہیں، منافع کماتے ہیں. وَأَخَلَّ اللَّهُ الْبَيَعَ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کا رد حاکمانہ فرمایا ہے، وَأَخَلَّ اللَّهُ الْبَيَعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ، جس آدمی کے پاس نصیحت آئے اس کے رب کے طرف سے، یہ مستفیدین کا بیان ہے. فانتہا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد، احکامات آنے کے بعد، فانتہا، وہ سچ سے رکا رہا، فلہو ما سلف، تو اس حکم سے پہلے جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے گناہ سے وہ کیا ہوگا؟ بری ہوگا. اور اسی طریقے سے اس حکم کے آنے سے پہلے اس نے جو سودی کاروبار کیا ہے، جو کچھ اس کو ملا ہے اس مد میں، وہ اسی کا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور باقی معاملہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو اس کے بعد بھی سودی کاروبار کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنمی ہے، یہی جو ہے جہنمی ہے. ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ہم اولائک اصحاب النار، یہ سمرے فعل ہے، اور ہم فیہا خالدون، یہ سمرے قول ہے. کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انما البیع مثل الربا، یہ قول ان کی زبانوں پر جو ہے نا، یہ اپنی زبانوں پر لے کر آئے تھے، اور سودی کاروبار اس قول کے لانے کے بعد جو ہے نا، اس قول سے پہلے بھی اور اس قول کے بعد بھی سودی کاروبار کیا کرتے تھے. تو فعل کا ثمرہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، اور قول کا ثمرہ کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کا ثمرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹھا دیتا ہے، صدقات کو بلا دیتا ہے. سود کی طرف جو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ ایسے لوگ فاقوں کے شکار ہوتے ہیں. صدقات سے مال بڑھتا ہے، اور سودی پیسے جو ہے نا وہ آپ کے جو باقی رقومات ہیں ان کو کہا جاتے ہیں. واللہ لا يحب كل كفار اسیب، اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے ہیں كل كفار، ہر حلال کو حرام سمجھنے والے کو، جو سود کا مرتکب ہوتا ہے اور اس طریقے سود چونکہ حرام ہے اس کو جو حلال سمجھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، درمیان میں اللہ تبارک و تعالی بشارت دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اصلاح عقیدہ ہے، اصلاح اعمال ہے. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا، یعنی اپنے عقیدے کو درست کر لیا، وعملوا الصالحات، اپنے اعمال کو بھی درست کر لیا، واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے اعمال کا اجر ملے گا اللہ کے ہاں، یہ جلب منفعات ہے. ولا خوف علیہم، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ کسی قسم کا غم لگے گا ان کو، یہ دفع مضرت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تنبیہ مومنین کو، اور اس طریقے سے بقایاجات سود وصول کرنے سے ممانعات ہے. اصل رقم اگر آپ نے سودی معاملہ کیا ہے اور مسئلہ آپ کے سامنے کسی نے بیان کر لیا، تو آپ اپنا اصل رقم وصول کر سکتے ہو، لیکن سود وصول نہیں کر سکتے ہو سودی معاملے کا، بلکہ سود کو چھوڑنا پڑے گا اور اصل رقم جو ہے نا صرف وہ وصول کرنا ہوگا. تو تنبیہ مومنین کو، اور نہ ہی بقایاجات وصول کرنے سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود کا پیسہ باقی رہ گیا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اپنی جو ہے نا اصل رقم جو راس المال ہے اس کو وصول کرو، سود کا پیسہ چھوڑو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی جو سودی رقم ہے اگر اسے نہیں چھوڑو گے، صرف اپنا راس المال وصول کرنے پر اگر اتفاق نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ،
بس اعلان سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی جنگ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی جنگ کا اعلان کرتے ہیں، من اللہ و رسول، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لیا، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو راس المال آپ کو ملے گا، لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، تم کسی پر ظلم نہ کرو اور تم پر بھی کوئی ظلم نہیں کر نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ تمہارا راس المال جو ہے نا وہ بھی مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، راس المال آپ کو ملے گا، لیکن جو سودی رقم ہے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، اور اسے وصول کرنا جو ہے نا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو سودی رقم چھوڑنا پڑے گا، راس المال لینا پڑے گا، تاکہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اب مفلس کے متعلق حکم کو اللہ بیان فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر آپ کا پیسہ کسی کے پاس ہے اور وہ تنگ دست ہے، مفلس ہے، تو آپ انتظار کرے، اس کو مہلت دے، جب تک اس کے حالات تبدیل نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک اس کو مہلت دے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر صدقہ کرو، جو قرضہ آپ کا اس کے ذمے ہے، جو رقم آپ کے اس کے ذمے ہے، اگر آپ اسے چھوڑ دو اللہ کے لیے اور صدقہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس مسئلے کو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تخویف اخروی ہے، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں لٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. ثم توفى کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر آدمی کو اس کے اعمال کا جزا سزا. وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی، یا یعنی سزا جو ہوگا وہ ظلم سے زیادہ نہیں ہوگا، اور جزا جو ہے نا وہ کیا ہوگا، عمل سے زیادہ ہوگا، لیکن ظلم نہیں کرے گا کہ جزا عمل سے کم ہو، سزا ظلم سے کیا ہو، زیادہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہاں اللہ تبارک و تعالی دین سے متعلق احکامات کو بیان کرتے ہیں. ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب آپ معاملہ کرو ادار کے ساتھ وقت مقرر کے لیے، فاکتبوہ، امر استحبابی ہے، تو معاملے کو لکھا کرے. ولیکتب منکم کاتب، اور ایک کاتب تم میں سے معاملے کو لکھ کے، بالعدل، انصاف کے ساتھ. ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سکھایا ہے. فلیکتب، تو کاتب کو چاہیے کہ وہ معاملے کو لکھ کے. ولیمل الذی علیہ الحق، اور املا کرائے وہ آدمی جس کے اوپر حق ہے، یعنی مدیون جو ہے نا وہ کیا کرے، املا کرائے، اور کاتب جو ہے نا کیا کرے، لکھ کے. ولیتق اللہ ربہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے. ولا یبخس منہ شیئا، اور کسی کے حق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے املا کراتے وقت. فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا، اس آدمی کے اوپر حق ہے یعنی مدیون، اگر وہ کیا ہے، سفیہ ہے، یعنی خفیف العقل ہے، عقل کمزور ہے، او ضعیفا، یا کمزور ہے. اب کمزوری کے دو وجوہات ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہے یا بچپنے کی وجہ سے کمزور ہے. او لا یستطیع ان یمل، یا یہ ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا کہ املا کرائے. ایمل ہوا، فلیملل ولیہ، تو جو اس کا ولی ہے وہ کیا کرے، املا کرائے کاتب کے سامنے، اور کاتب جو ہے نا پھر اسی کی املا کو لکھ کے، بالعدل، عدل کے ساتھ وہی املا کرائے. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، اور یہ چوتھا حکم ہے دین سے متعلق کہ مردوں میں سے دو آدمیوں کو واقعے کا اور موقع کا گواہ بنا دے، معاملے کا گواہ بنا دے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنائے. ممن ترضون من الشهداء، لیکن گواہ ایسے لوگوں کو بنائے جن کو تم پسند کرتے ہو. ان تزل احداکما، یہ حکمت تعدد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد اور دو عورتوں کو کیا کرے، گواہ بنائے. دو عورتوں کو ایک مرد کا قائم مقام کیوں بنایا گیا، تو تعدد کی حکمت کو بیان کرتے ہیں. ان تزل احداکما فتذکر احداهما الاخرى، اگر دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری جو ہے نا وہ کیا کرے گی، یاد دلائے گی اسی کو جو بھول گئی ہے. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور یہ پانچوں حکم ہے جن سے متعلق کہ جن لوگوں کو معاملے کا گواہ بنایا گیا ہے جب ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے. ولا تسأموا، ولا تسأموا ان تکتبوہ، اور سستی نہ کرے. ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا، کہ جو حق ہے وہ لکھ کے چاہے وہ کیا ہو، کم ہو چاہے وہ کیا ہو زیادہ ہو، الا اجلی ہی ادائیگی کے وقت تک جو ہے نا لکھ کے کہ اس کا اس کے ذمے اتنا حق ہے اتنا دین ہے اور فلاں مہینہ فلاں تاریخ کو جو نہیں ادا کرے گا. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ پہلا فائدہ ہے اسی حکم کا. ذالک اقسط، یہ انصاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وہ اقوام، اور درست رکھتا ہے گواہی کو. وہ اقوام للشہادہ، یعنی یہ تحریم یہ کیا ہے، اقسط عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، انصاف کی چیز ہے. وہ اقوام، اور درست رکھتا ہے تمہارے، وہ اقوام للشہادہ، اور درست رکھتا ہے جسم گواہیوں کو. وہ ادنا اللہ ترتابو، یہ تیسرا فائدہ ہے کہ یہ قریب ہے اس کے کہ تمہیں جو ہے نا کیا نہیں ہوگا، شبہ نہیں ہوگا. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں یہ تو اس وقت حکم ہے کہ جب آپ معاملہ کس کے ساتھ کرتے ہو، ادار کے ساتھ کرتے ہو، تو پھر معاملے کو لکھا کریں، اور اس طریقے سے اگر مرد موجود ہے تو دو مردوں کو گواہ بنائیں، اگر مرد دو مرد نہیں ہے تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو جو ہے نا گواہ بنائیں. اس کے فوائد آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں. اب آگے جو ہے نا، اگر معاملہ دس بدس ہو تو وہاں پر نہ لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ دو گواہوں کی ضرورت ہے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں اگر کاروبار کیا ہو، دس بدس ہو، تو تدیروا رہا بینکم، لیتے دیتے ہو تم آپس کے اندر، فلیس علیکم جناح ان لا تکتبوہ، اب اگر یہاں معاملہ نہیں لکھتے ہو تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. واشہدوا اذا تبایعتم، اور یہ تتمہ ہے حکم چارم کا کہ گواہ بناؤ اذا تبایعتم، معاملہ ادار کے ساتھ ہو تو جس وقت آپ کیا کرتے ہو، سودا کرتے ہو، اس وقت جو ہے نا کیا کرو، گواہ بناؤ. ولا یزار کاتب ولا شہید، اور تکلیف نہ دے کاتب اور اس طریقے سے گواہ اصحاب معاملہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، اور اگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو یہ گناہ کے بعد ہے. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے لیے کیا ہے، گناہ کے بعد ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں احکام بتاتے ہیں، احکام مفیدہ تمہیں بتاتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھتے ہیں، لہذا جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتائے ہیں، اس احکام کے فوائد بے پناہ ہیں. لہذا معاملات کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو مستحضر رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اسی کے مطابق معاملات کرنے چاہیے، بعد میں پھر کسی قسم کا پچھتاوا اور ندامت نہیں ہوگی. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر میں ہو اور وہاں پر کاتب نہیں ملتا تو رہن رکھو، اور وہ بھی اپنے ہاتھ میں. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر آپ اعتبار، اگر بعض بعض پر کیا کرے، اعتبار کرے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو ادا کرے وہ آدمی جس پر جو ہے نا اعتبار کیا گیا ہے امانت کو، یعنی مدیون جو ہے نا وہ دین کیا کرے، ادا کرے، کیونکہ دائن نے اس پر کیا کیا ہے، اعتبار کیا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. ولا تکتم الشہادت ومن یکتمها فإنه آثم قلبه، گواہی نہ چھپائے، یہ ساتویں حکم ہے دین سے متعلق. ومن یکتمها فإنه آثم قلبه، جو گواہی چھپائے گا اور اس طریقے سے گواہی ادا نہیں کرے گا، اس کا دل جو ہے اس نے اپنے دل کو کیا کر دیا، گناہگار کر دیا. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. للہ ما فی السماوات ہے. یہاں پھر توحید کا بیان جو ہے نا چوتھی بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے تمام کے تمام جو وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اگر تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے, او تخفوہ یا اس کو چھپا کے رکھتے ہو, یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا اس کا تم سے دن قیامت کا دن آنے والے ہیں. سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, یعنی وہ امور قلبیہ اختیاریہ امراض ہے, جیسے کہ عقائد فاسدہ ہے, اخلاق ذمیمہ ہے, اور اس طریقے سے عظیم گناہ ہے, یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ امور قلبیہ اختیاریہ فاسدہ ہے. تو یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, تم ظاہر کرو یا نہ کرو. اور اچھا, فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اللہ تبارک و تعالیٰ مرضی کا مالک ہے, جسے چاہے گا اس کے خطا کو معاف کرے گا اور جسے چاہے گا اس کے خطا پر اس کو سزا دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول, سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی مومنین کی مدح بیان فرماتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, ایمان لایا رسولوں نے اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی رب کی طرف سے. والمومنون, اور ایمان والوں نے. کل آمن باللہ وملائکتہ, تفصیل ہے ایمان کا, یہ سب کے سب جو ہے نا ایمان لاتے ہیں اللہ پر, فرشتوں پر, آسمانی کتابوں پر, ورسولی ہی رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسولی, اور انبیاء کے اندر یہ فرق نہیں کرتے ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, کہتے ہیں کہ ہم نے حق کو سنا اور ہم نے اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا. غفرانك نطلب غفرانك, یا اللہ تیری بخشش کو طلب کرتے ہیں. ربنا وإليك المصير, اے ہمارے رب تیرے طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا, یہ تفسیر ہے وَإِن تُبْدُوا کا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالی مکلف نہیں بناتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت, لہا ما کسبت, یعنی نفس کے لیے اجر ہے خیر کا جو اس نے کیا ہے. وعلیہا ما اکتسبت, اور نفس کے اوپر وزر ہے اس شر کا جو اس نے کیا ہے. ان دنیا کے اندر اگر کسی نے خیر کیا ہے تو وہ خیر اسی نفس کو ملے گا, شر کیا ہے تو اس شر کا وزر جو ہے نا بوجھ اسی نفس کے اوپر پڑے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یہ تعلیم ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. یعنی قولوا ربنا لا تؤاخذنا, اس طریقے سے کہا کرو کہ ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ جو ہے نا نہ فرمائے, یہ پہلی دعا ہے. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ہمارا مؤاخذہ نہ کیجئے اگر ہم بھول گئے یا یہ ہے کہ ہم سے خطا واقع ہو گئی. ربنا, یہ دوسری دعا ہے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, یا اللہ لا تحمل علینا, رفع ان تکالیف کا کہ جو شرعی ہے. لا تحمل علینا اسرا, ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالے. کما حملته علی الذین من قبلنا, اس طریقے سے آپ نے وہ بوجھ ڈالے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے. یعنی رفع تکلیف شرعی کی دعا مانگ رہے ہیں, باری بوجھ. لا تحمل علینا اسرا, اسرا سے مراد کیا ہے؟ باری بوجھ مراد ہے. یعنی وہ باری بوجھ ہم پر نہ ڈالے جو باری بوجھ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. تو گویا کہ تکلیف شرعی کے رفع کی دعا مانگ رہے ہیں. کما حملت والذین من قبل, ربنا, یہ تیسری دعا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. لا تحملنا کا معنی کیا ہے؟ نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھے. ما لا طاقت لنا بھی, جس کے اٹھانے کے ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں. یعنی رفع تکلیف تکوینی. وعفو عنا, اور یہ تتمہ ہے دعائے اول کا. درگزر فرما ہم سے. وغفر لنا, تتمہ ہے دعائے ثانی کا. اے اللہ معاف کر دے ہماری خطاؤں کو. ورحمنا, یہ تتمہ ہے دعائے ثالث کا. ہمارے اوپر رحم کیجئے. انت مولانا, اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا على القوم الكافرین، یہ چوتھی دعا ہے آخر میں، فانصرنا على القوم الكافرین، یا اللہ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کیجئے اور ہمارے ہاتھوں سے ہمیشہ کافر قوموں کو جو ہے نا پٹوایا کرے، یہ آخری دعا ہے، اس پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.